مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا فرزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ رسالہ ضیاء درود و سلام، صفحہ نمبر 8 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1437 ہجری کے رمضان المبارک کی 8ویں شب آ پہنچی۔ گزشتہ پیر شریف اس وقت چاند کی خوشیاں تھی کہ چاند نظر آ گیا، دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہفتہ گزر گیا، عشر رحمت کے فقط اب 2 دن رہ گئے۔ کل 8واں روزہ، 9واں 10واں، تین روزے رہ گئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے حصہ وافر عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بے شمار معتکفین ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شریک رہیے، ثواب بھی ملے تاکہ ثواب بھی ملے۔ مثلا یہ نیت کر لیجئے کہ میں اول تاخر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، اس میں آنے والی رکاوٹ دور رکھوں گا۔ جیسے موبائل فون یہ رکاوٹ بن جاتا ہے، اکثر بن جاتا ہے کہ وہ دیکھنے کو جی چاہتا رہتا ہے، دیکھیں پھر دیکھے گا تو بعض پھر اٹھ کے چل پڑتے ہیں جواب دینے کے لیے یا فون کرنے کے لیے۔ یہ تو بہت سو نے اس کے ہو سکتا ہے نظارے کیے ہوں، خود انہوں نے ایسا کیا ہوگا، تو علم دین میں رکاوٹ تو پڑی نا، جب فون نہیں تھا تب کیا تھا۔ تو اس لیے نہ اس کو چیک کریں کہ کس کس کا کس کس کی مس کال ہے یا ایس ایم ایس آیا ہے یا کچھ بھی نہیں، اس کو مطلب بالکل سائلنٹ پہ رکھ دیں، بھول جائیں، بند کر دیں اس کو، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اس کا۔ اسی طرح اگر اسکرین پر اپنے آپ کو دیکھ لیں تو نگاہیں نیچے کر لیں، سمجھدار اسلامی بھائی دیکھتا ہوں میں یوں کرتے نگاہ نیچے، اور جو بیچارے بعض اب سمجھدار کا الٹ کہوں کیا کہوں تو یوں ایکشنیں کرتے ہیں، داڑھی سہلاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، ایسا نہ کریں، دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوتی کہ کس طرح کا آدمی ہے، تو آپ نگاہ نیچے کر لیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو کہا جا رہا ہے تو امید ہے وہ کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے گا، ورنہ تو یہ ایکشن میں لگے رہیں گے تو شاید سمجھ نہیں آئے گا، پھر اسکرین سے آپ ہٹ جائیں گے تو آپ کو حسرت ہوگی کہ ارے تو گیا، اب کب آؤں گا، پھر ڈھونڈیں گے، اس انتظار میں آپ کا یہ وقت جو نا یہ ضائع ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیکھیں یہ مدنی پھول، یہ ہمارے کوٹلی کشمیر پاک گلاری کابینہ اور خان پور ضلع رحیم یار خان پنجاب پاکستان پاک خورشیدی کابینہ، یہ دونوں کے لیے بھی ہیں، یہ بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے جب اسکرین پر آتے ہیں نا، اور جو ابھی دیکھنے میں مشغول ہوگا نا اس کو میرے مدنی پھول سمجھ میں بھی نہیں آ رہے ہوں گے، یہ اس کے سر سے گزر رہے ہوں گے۔ تو آپ کو بھی اگر یہ پاک گلاری کابینہ، پاک خورشیدی کابینہ جو او بی وین کے ذریعے ہیں، وہ بھی اسکرین پر خود کو دیکھ کر منہ نیچا کر لیں. ان کو یوں ہوگا کہ ہم تو بہت دور ہیں، ہم کو کون دیکھتا ہوگا، آپ لوگوں کو بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اسکرین پر، ایکشن ایکسیکٹ کرتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا حکم قرآن پاک میں جا بجا آیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، لیکن بسا اوقات نماز پڑھتے وقت عموماً چھوٹے بچے قریب آ جاتے ہیں، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، کبھی گود میں بیٹھ جاتے ہیں تو کبھی پیٹھ پر چڑھ جاتے ہیں. ایسے میں مشکل تو ہوتی ہے کہ نماز مکمل کریں. اگر ہم اس حالت میں درمیان میں نماز توڑ دیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور بچہ تو بچہ ہوتا ہے، اسے کیا معلوم کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایسے میں ہمارا بچے کے ساتھ کیا انداز ہونا چاہیے؟
یہ تو پورا مبالغہ ہے اس میں تو، صحیح کا ایسا بچہ تو کوئی کوئی ہوگا، ہوگا اوریجنل سین یہ اتفاق ہوا ہوگا، بچے نے وہ اپنا کام کر دکھایا باپ کو غافل پا کر. اب اس میں نماز ہر صورت میں توڑنے کی تو ضرورت نہیں ہوتی، کہ بچہ اگر چڑھ گیا تو نماز اسے ٹوٹے گی نہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی اس طرح کہا کہ حسنین کریمین، بہرحال اس سے نماز ٹوٹے گی نہیں، وہ نماز اس سے نہیں ٹوٹے گی، مگر یہ کہ اگر اس میں کوئی عمل کثیر کر بیٹھے گا نا، جس کو دیکھ کر لوگ سمجھیں کہ یہ نماز میں نہیں ہے، نماز کا پڑھنے والا اگر کوئی عمل کثیر کرے گا تو نماز ٹوٹے گی. سوال بہرحال یہ کہ خاصا دلچسپ تھا، مفتی صاحب آ جائیں تو ان کو بھی دکھا کر ان سے رہنمائی لیں گے کہ اس صورت میں کیا کرے. اب اس کو باپ بھی باپ ہے نا، ڈر نہیں لگ رہا تھا کہ یہ رکوع میں جائے گا سجدے میں جائے گا، اس کھوپڑی کے بل یہ بچہ جو ہے اس کا پچھاڑ کھائے گا، ایسی صورت میں کیا کرے، نماز توڑے نہیں توڑے کہ بچے کی جان خطرے میں ہو. تو مفتی صاحب انشاءاللہ آئیں گے تو ان سے رہنمائی لیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا اذان کے بعد درود پاک پڑھنا سنت ہے؟
اس کو لفظ سنت نہ کہا جائے، حدیث سے ثابت ہے کہ حدیث پاک میں یہ ایک حدیث شریف ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، صاحب الوسیلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جو وہ کہہ رہا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ سنت سے ثابت ہے یا حکم حدیث ہے، اس پر عمل کرتے ہیں کہ درود شریف پڑھے اذان کے بعد، اور وسیلہ وہی جو اللہم رب ہذہ پڑھتے ہم دعا، تو یہ وسیلے کی دعا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا تعلق لاہور شہر پنجاب سے ہے. میرا بابا جان کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ میں بابا جان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز کے دوران جب ہم اتحیات کی صورت میں بیٹھے ہوں اور گھر کی ایک پالتو بلی آ کر ہماری گود میں بیٹھ جائے، تو کیا ایسی صورت میں نماز ہماری رہے گی یا نماز ٹوٹ جائے گی؟ مہربانی فرما کے اس کا جواب عنایت فرمائیں.
نماز ہو جائے گی جب تک یہ یقینی معلومات نہ ہو کہ بلی ناپاک ہے، بلی میں اگر ایسی نجاست ہے تو نماز پر اثر پڑے گا، اور صرف وہم سے شبہ سے نماز پر اثر نہیں پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت صاحب یہ مسجد نبوی شریف زادہ اللہ شرفن و تعظیمہ کی قبلہ رخ دیوار پر پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مقدس تحریر ہیں، ان میں ایک نام صاحب الوسیلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی لکھا ہوا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی وسیلہ نہیں مانگنا چاہیے، تو یہ آپ ارشاد فرمائیے کہ یہ صاحب الوسیلہ جو لکھا ہوا ہے پیارے آقا میر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک، اس کے کیا معنی ہیں اور کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ مانگنا چاہیے؟ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے.
بے شک میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صاحب الوسیلہ ہیں. صاحب الوسیلہ کا معنی ہے وسیلے والا، مقام وسیلہ کا مالک. وسیلہ جنت میں سب سے بلند و بالا مقام ہے جو صرف حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے، باقی سب کے لیے اس کے نیچے کے مقامات ہیں، حتیٰ کہ فردوس، جنت الفردوس والے جنتی بھی اس کے نیچے ہوں گے وسیلہ کے. اور وسیلے کے لغوی معنی ہے سبب اور توسل، اور بھی لغت میں اس کے معنی ہے قرب، محبت، حاجت، جنت کا خاص مقام. اور اصطلاح میں کسی چیز کے ذریعے کو وسیلہ کہتے ہیں، ذریعہ وسیلہ. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا، صحابہ کے، نبیوں کے، ولیوں کے وسیلے سے دعا مانگنا، نیک اعمال کا وسیلہ دینا بالکل جائز ہے. اور اس پر کئی حدیثیں، بلکہ قرآن کریم میں بھی ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلیے وہ مدنی منا کندھے سوار، نماز میں سواری کرنے والا مدنی منا، وہ دکھا دیجئے. آپ کو دکھاتے ہیں، بس ہنسی دبا کر دیکھنا ہے.
عموماً چھوٹے بچے قریب آ جاتے ہیں، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، کبھی گود میں بیٹھ جاتے ہیں تو کبھی پیٹھ پر چڑھ جاتے ہیں. ایسے میں مشکل تو ہوتی ہے کہ نماز مکمل کریں. اگر ہم اس حالت میں درمیان میں نماز توڑ دیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور بچہ تو بچہ ہوتا ہے، اسے کیا معلوم کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایسے میں ہمارا بچے کے ساتھ کیا انداز ہونا چاہیے؟
کو ڈر نہیں لگتا ہوگا کہ بچہ سر کے بل آئے گا نیچے؟ اب یا تو کوئی یہ ٹیکنیک ہے یا اس کو تجربہ ہوگا کہ میرا بچہ جو ہے مضبوط پکڑ کے رکھتا ہے، لیکن خشوع و خضوع تو اگر نہیں آتا اس طرح ہونے سے نہیں آ سکتا، لیکن نماز تو نہیں ٹوٹے گی. ہاں جب تک کوئی ایمرجنسی نہ ہو، بچے کی جان کا خطرہ ہو یا زخمی ہو جانے کا خطرہ ہو، تو نماز توڑ سکے گا، ورنہ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں وادی کاغان کے شہر پارس سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ مجھے کوئی ایسا بہترین نسخہ بتائیں جس سے میرا دماغ ہر وقت ٹھنڈا رہے اور زبان نرم رہے اور میں تر و تازگی میں رہا.
دماغ ٹھنڈا رہے، زبان نرم رہے اور تر و تازگی فریش. یہ تینوں تحفے جو ہے نا یہ تینوں اوصاف یہ بعض اوقات بڑھاپے میں آ جاتے ہیں کہ دماغ بھی گرم رہتا ہے, بات بات پہ غصہ آ جاتا ہے بزرگوں کو, اور زبان نرم, غصے میں زبان نرم رہنا ظاہر ہے کہ دشوار ہوتا ہے, دماغ بھی گرم تو زبان بھی گرم, اور تر و تازگی اب بڑھاپے میں کہاں سے لائیں گے, وہ بھی آپ بوڑھے سے پوچھ رہے ہیں, وہ جوان ہوتا تو شاید یہ سمجھتا میں تو تر و تازہ ہوں. تو بوڑھا جوانی کے سپنے دیکھنا چھوڑ دے, اب وہ تر و تازہ نہیں ہو سکتا, بڑھاپے کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. البتہ غصہ تو بوڑھوں کو آتا ہے بعض اوقات, تو مجھے بھی آتا ہے, لیکن ایک مدنی ماحول کی برکت ہے کہ غصہ آنا یہ تو اپنے اختیار میں نہیں ہوتا, لیکن بندہ جو ہے نا اس کو کنٹرول کرے, کنٹرول کرے گا تو ثواب پائے گا. تو یوں بوڑھوں کو ثواب کمانے کے بہت سارے مواقع غصے کی وجہ سے مل سکتے ہیں, کہ جیسے غصہ ہے صبر کرے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے, خاموش ہو جائے, بول لے نہیں, اس وقت آنکھیں بھی نہیں نکالے, اشاروں سے بھی وہ سامنے والے پر برسے نہیں, بس نارمل ہو جائے, وہاں سے ہٹ جائے تو بھی غصہ بعض وقت وہ ختم ہو جائے گا, زمین پر بیٹھ جائے, کھڑا تھا تو زمین سے چپٹ جائے, یہ بھی غصے کے علاج ہیں, وضو کر لے تب بھی غصہ انشاءاللہ دور ہوگا. تو اس طرح غصے کا علاج کرے, غصہ ختم نہیں ہو سکتا, یہ تو غصہ تو ایک دن کے بچے کو بھی آتا ہے, غصہ سب کو آتا ہے, ختم نہیں ہو سکتا, اور یہ ہے ان ختم ہونے والی چیز ہی نہیں ہے, لیکن اس کا غلط استعمال نہ ہو. جیسے عوام بولتے ہیں غصہ حرام ہے, تو یہ عوام کی غلطی ہے, غصہ حرام نہیں ہے, خود بخود آ جاتا ہے. اب اگر گناہ کے ذریعے غصے کو ٹھنڈا کیا تو اب جیسا گناہ ویسی اس کی تباہ کاری. تو اب یہ کہ غصے کو کم کرنے کے لیے, اس کا علاج کرنے کے لیے مدنی پھول پیش کرتا ہوں. یہ غصے کا علاج نمبر صفحہ نمبر 30 مکتبۃ المدینہ کا یہ رسالہ ہے. چار یار کی نسبت سے غصے کی عادت نکالنے کی چار اورات, جس کو غصہ گناہ کرواتا ہو, یعنی غصے میں گالی نکل جاتی ہے, ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو گناہ کر بیٹھتا ہے, تو جس کو غصہ گناہ کرواتا ہو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار 21 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے. کھانا کھاتے وقت 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانے اور پانی پر دم کر لے. نمبر 2, چلتے پھرتے کبھی کبھی یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو کہہ لیا کرے. نمبر 3, چلتے پھرتے یا ارحم الراحمین پڑھتا رہے. نمبر 4, پارا 4 آل عمران کی 134 آیت کا یہ حصہ روزانہ 7 بار پڑھتا رہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں جامعۃ المدینہ مظفرآباد کشمیر سے بات کروں, میرا نام عبد الوحید اتاری ہے. آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ سردی اور گرمی میں تلاوت قرآن پاک کا افضل وقت عبادت کرنے کا کون سا ہے؟
پڑھنے کا یا ختم کرنے کا؟ ختم کی تو ہے روایت ہے کہ جب راتیں بڑی ہوں تو رات مغرب کے بعد ختم کر لے, تو ساری رات فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اور جب دن بڑا ہو, گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں تو گرمیوں میں دن کو ختم کرے فجر کے بعد جیسے کیا ختم, تو اب یہ کہ غروب آفتاب تک فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے, اور سردیوں میں رات کو ختم کرے غروب آفتاب کے بعد تو اس کو وہ صبح تک فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. نماز کے علاوہ تلاوت قرآن کریم رات میں افضل ہے, اور رات کا دوسرا حصہ پہلے حصے سے افضل ہے. نیز نماز مغرب و عشاء کے درمیان بھی تلاوت قرآن پسندیدہ ہے, جبکہ دن کی تلاوت کا افضل وقت نماز فجر کے بعد ہے. مگر طلوع آفتاب سے لے کر جو 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے اس میں بہتر یہ کہ ذکر و اذکار کریں تلاوت کے بجائے. لکھا نہیں ہے اس میں. ہاں فجر کے بعد تو عام طور پر ہمارے یہاں تو فجر لیٹ ہوتی ہے نا, تو سورج طلوع ہو جاتا ہے. طلوع ہو جائے سورج تو اب تلاوت کے بجائے ذکر و اذکار افضل ہے, بہتر ہے. اور اگر تلاوت کی تب بھی گناہگار نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعت ایک قطرہ ہے اور طریقت جو ہے وہ دریا ہے, اس کے بارے میں حضرت صاحب وضاحت فرمائیں کہ آیا کہ اس کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جواب.
شریعت اور طریقت الگ الگ ہوتے تو قطرہ اور دریا ہوتا نا. شریعت طریقت ایک ہی ہے, اور اس کی تفصیلات فی الحال تو یاد نہیں آ رہی مجھے. مطلب دونوں الگ الگ نہیں ہیں. یہ جاہل صوفی جو ہوتے ہیں نا یہ بولتے ہیں یار یہ مولویوں سے تو ہماری جنگ ہے, یہ شریعت والے ہم لوگ طریقت والے ہیں, تم شیطنت والے ہو. جو مولوی ہوتا ہے نا عالم دین وہ شریعت والا بھی ہوتا ہے طریقت والا بھی ہوتا ہے. بہار شریعت جلد اول حصہ بھی اول صفحہ نمبر 265 عقیدہ نمبر 2 طریقت منافی شریعت نہیں, یعنی شریعت کا الٹ نہیں ہے. طریقت جو ہے شریعت کے شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے وہ, یعنی طریقت شریعت ہی کا باطنی یعنی اندرونی حصہ ہے, چھپا ہوا حصہ ہے. بعض جاہل متصوف جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ طریقت اور ہے شریعت اور, محض گمراہی ہے, یعنی صرف گمراہی ہے, اور اس زوم باطل کے باعث اس غلط سوچ کی وجہ سے اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنا صریح کفر و الحاد, یعنی پھر کھلا کفر. اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں طریقت والا ہوں اور شریعت سے تو میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, میں آزاد ہوں, تو اب وہ کافر ہو جائے گا, اسلام سے نکل جائے گا. بعض ایسے پائے جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے کہ یہ تو شریعت ہے, ہم تو یہ پار کر چکے ہیں یہ منزل, ہم طریقت میں یہ گھس گئے ہوتے ہیں شیطنت میں, اور سمجھتے ہوتے ہیں طریقت. طریقت یہ ہے ہی نہیں, طریقت پوری پوری شریعت میں ہی ہے. شریعت سے ایک بال برابر بھی اگر ہٹی تو وہ طریقت نہیں ہے, وہ شیطنت ہے. اور ہم الحمدللہ اہل طریقت ہیں, اہل شیطنت نہیں ہیں. یہ ذہن میں رکھنا. کسی وہ لمبی لمبی لٹوں والے, یعنی زلفیں لمبی لمبی ہوتی ہیں اور رنگ برنگے لباس ہوتے ہیں, اور وہ جھٹکے مارتے ہیں فضا میں گھرتے ہیں اور ڈی ڈی کرتے ہیں, اور پھر بولتے ہیں کہ لگے دم تے مٹے غم دنیا کماوے کھاوے ہم. ایسوں کے لفڑے میں پڑھنا نہیں ہے, نہیں تو ایمان چلا جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. بھلے ظاہری طور پر کوئی فائدہ ہو جائے یا کوئی شعبدہ دکھا دے وہ, یا بیماری کا علاج ہو جائے یا جن اتر جائے, بھلے یہ تو علاج تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں, جن اتار دیتے ہیں, بالکل جن اتارتے ہیں, جادو علاج کرتے ہیں, بیماریوں کا علاج کرتے ہیں, دل نکال کے رکھ دیتے ہیں, آنکھیں بدلی کر کے اندھے کو آنکھیں دے دیتے ہیں ڈاکٹر لوگ, بہت سارے علاج نکلے. تو اب یہ ڈاکٹر کو یہ مطلب اس کی وجہ سے کوئی ان کو وہ کوئی امام تھوڑی بنا لیں گے اپنا, تو غیر مسلم بھی کر رہے ہیں. تو یہ بھی جو جن اترنا, جادو یا علاج یا عملیات, یہ ایک طریقہ علاج ہے. اس کو مطلب کو شرعی طور پر ہم صاحب فضیلت سمجھے اس شخص کو, اس کی گنجائش صرف اسی صورت میں کہ اس کا پورا ظاہر جو وہ عین شریعت کے مطابق ہو، ورنہ اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، بے نمازی ہے یا گالیاں بکتا ہے یا داڑھی منڈا ہے، ایک مٹھی سے چھوٹی داڑھی رکھتا ہے، بے پردہ عورتوں سے آزادانہ ملتا ہے جیسے کہ کرتے ہیں، تو یہ تو شریعت کا پابند نہیں ہے نا. اس نے اگر کوئی علاج کر بھی دیا تو دیکھے ڈاکٹر بھی کر دیتا ہے علاج، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر میں سارا دن آپ کے درد تھا، مغرب کے بعد کھانا کھایا تب بھی درد تھا، کھانا کھا کے ایک ٹیبلٹ لی پین کلر اور آپ کا درد رفو چکر ہو گیا. کیا خیال ہے، پیر بنا لو پین کلر گولی کو، گولی نے آپ کا سر میں درد دور کر دیا. تو اللہ نے اثر رکھا ہے اس میں تو دور کر دیا. تو یہ علاج کی وجہ سے بعض لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ صاحب وہ بڑا پہنچا ہوا ہے. شریعت بھلے وہ اس علاج آپ کے نزلے کا بھی نہیں کر سکا، لیکن شریعت کا پابند ہے تو وہی محترم ہے، وہی قابل احترام ہے. ان کرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں وہی مکرم ہے، تم میں وہی مکرم ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے. تو تقوی پرہیزگاری یہ معیار ہے فضیلت کا، کہ اسلام پر کتنا عمل کرتا ہے، سنتوں پر کتنا عمل کرتا ہے، شریعت کا کتنا پابند ہے. اسی پر بس آپ ڈن کر لیں، کسی کے کر میں مت آنا، ورنہ کئی سائیں بھائی یہ ایسا یہاں آتے جاتے ہیں بےچارے، پھر وہ بھٹک جاتے ہیں کہ یار وہ چلے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، کوئی دل جاری کرنے کے وہ چکر میں آ جاتے ہیں اور بےچارے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کوئی موکل کے چکر میں آ جاتے ہیں مجھے موکل چاہیے، وہ کسی بابے کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ کیا صحابہ کرام نے اس انداز پہ دل جاری کیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت کیا غوث پاک نے دل اس طرح جاری کیے جس طرح آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے دل جاری کرنے کا؟ کیا سرکار اعلی حضرت کی کتابوں سے، فتح رضویہ شریف سے ایسا کچھ ملتا ہے؟ تو یہ کہ اس انداز میں جو دل جاری کرتے ہیں، گوشت ہلاتے ہیں، کندھے جاری کرتے ہیں، ادھر کی بوٹی پھڑکاتے ہیں، یار یہ تو پہلوان بھی کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں پہلوان. آپ نے دیکھیں گے یوں کر کے یوں باڈی ہلائیں گے، ادھر سے سینہ نکالیں گے یوں باڈی ہلائیں گے، کمر دکھاتے ہیں اور باڈی ہلاتے ہیں. یہاں ہو سکتا ہے کوئی باڈی بلڈر ہوں گے تو کم از کم وہ میری تائید کریں گے کہ صحیح بولتا ہے. تو یہ میں نے دیکھا ہے دل جاری کرنے والوں کو، ایک کو دیکھا اس کا دل جاری تھا، یقین مانے اس کا دل خدا بہتر جانے وہ کندھا جاری تھا، اس کا کندھا ہل رہا تھا، میں نے دیکھا. تو دل تو سب کا جاری ہے یار، دل کس کا جاری نہیں ہے؟ کوئی ہاتھ تو اٹھائے، دل بند ہو جائے گا تو پھر وہ ڈیڈ باڈی، حرکت قلب بند ہو جائے تو ڈیڈ باڈی ہے نا. تو ہر مسلمان کا دل تو ایمانوں پر بھی جاری ہے کہ اس دل میں اسلام ہے، اس دل میں دین ہے، اس دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہے، دل جاری ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کا تو رواں رواں جاری ہے، یہ پورا چہرہ جاری ہے نا، ایک مٹھی داڑھی الحمدللہ جگمگا رہی ہے، سر جاری ہے، سر سبز امامہ سجا ہوا ہے، آقا کی سنت ہے، یہ کندھا ہلانا کس کی سنت ہے؟ بھائی دل جاری ہے اس کا. ایک جاری شاہ کے پاس مجھے کوئی لے گیا، میں تو متاثر نہیں ہوا، مجھ پر تو اعلی حضرت کا فیض جاری ہو چکا تھا. تو وہ گھر کے باہر نکلا، بنیان چست پہنا تھا اس نے، وہ زلف کی لٹ یہاں رکھی ہوئی تھی لیفٹ چیسٹ پر الٹے سینے پر، اور وہ زلف جو تھی وہ پھڑک رہی تھی. میں تو سمجھ گیا اپنے کو متاثر کرنے کے لیے اس لباس میں نکلا ہے باہر، چست بنیان چیمانی پھر اتنی بڑی زلف. تو میں نے تو پڑھا ہوا تھا کہ یہ تو حرام ہے کہ مرد کے بال جو ہیں وہ تو کندھوں سے زیادہ چھو جانا، یہ سنت سے ثابت، اور کندھوں کے نیچے عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے تو حرام ہے. فتح رضویہ میں لکھا ہے، باہر شریعت میں ناجائز لکھا ہے. تو جو کندھوں سے نیچے بال جاتے ہیں یہ تو ہیں حرام، تو اب یہ جس کا یہ بالکل یہ حلال اعلان حرام کیے ہوئے اب یہ اس کا دل جو یوں پھڑک رہا ہے تو یہ اللہ بہتر جانے کیا ہے. دل تو ہمارا بھی ہل رہا ہے, سبھی کا ہل رہا ہے, لیکن یہ گوشت ہلنا, اس کو اگر دل جاری کرنا کہتے ہو تو ٹھیک ہے, تو گوشت جاری ہے اس کا, اور کیا, دل تو سبھی کا جاری ہے ان مانو کر کہ وہ تو ہل ہی رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بہرحال اے عاشقان رسول, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رازن بھی پھرتے ہیں, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. کہیں اس طرح کے عملیات کے چکروں میں اپنا ایمان مت دے بیٹھنا. بس میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا دامن تھام لے. مولانا امام احمد رضا خان کہ ان کے اقوال, ان کے افعال, ان کے ارشادات یہ سب قرآن و حدیث کے مطابق ہیں, ان کے فتاوی قرآن و حدیث کے مطابق ہیں. آنکھیں بند کر کے میرے آقا اعلی حضرت کے پیچھے چلتے رہیں گے, انشاءاللہ یہ ہمیں جنت ہی میں لے جائیں گے, کیونکہ ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. باغِ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل.
بنا دے مجھے
فتح رضویہ شریف کا بہت پیارا وہ لے کر آئے سائیں بھائی, جلد 21 پیج نمبر 538, جلد نمبر 21, فتح رضویہ شریف. حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی گئی, کچھ لوگ زوم کرتے ہیں, اپنے خیال میں سمجھتے ہیں کہ احکام شریعت تو احکام شریعت وصول کا وسیلہ تھے اور ہم واصل ہو گئے, اب ہمیں شریعت کی کیا حاجت. یعنی شریعت کے جو احکام ہیں وہ تو پہنچانے کے لیے تھے, وصل یعنی قرب کی منزل تک اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ تھے, تو ہم تو پہنچ گئے, اب ہمیں شریعت کی کیا ضرورت. تو سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الحادی نے فرمایا, سچ کہتے ہیں واصل ضرور ہوئے, کہاں تک, جہنم تک. یعنی ایسے لوگ ضرور قریب ہو گئے, لیکن کس تک, اللہ تک نہیں, نہیں, وہ جہنم تک قریب ہو گئے. پھر فرماتے ہیں چور اور زانی ایسے عقیدے والوں سے تو بہتر ہیں, اگر ہزار برس میں جیوں تو فرائض و واجبات تو بڑی چیزیں, جو نوافل و مستحبات مقرر کر لیے ہیں بے عذر شرعی, ان میں سے کچھ کم نہ کروں. یہ ہے قابل تعظیم کہ جو عبادت کی بات کرتے ہیں, جو قرآن کی بات کرتے ہیں, جو نماز کی بات کرتے ہیں, جو تلاوت کی بات کرتے ہیں, جو نفلوں کی بات کرتے ہیں, فرائض کی واجبات کی بات کرتے ہیں, باقی اب وہ ڈی ڈی کر کے پہنچنے والے پہنچتے ضرور ہیں شیطان تک, جہنم تک. ہم آقا کے قدموں سے لپٹ کر انشاءاللہ ان کے رب تک پہنچیں گے, آقا کے رب تک, انہی کے کرم سے کہ ہم وسیلے والے آقا پہنچائیں گے, ہمیں جنت میں پہنچائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے, یہ میری برادری کا پہلا سوال. میری برادری کو اس میں شاید تجربہ ہو، یعنی 50 سال سے لے کر اوپر تک جہاں تک نماز جنازہ میں پہلی صف افضل ہے، دوسری صف افضل ہے، تیسری صف افضل ہے، کون سی صف افضل ہے نماز جنازہ میں؟
سبحان اللہ،
بزرگوں کو بتانے کا کسی کو نہیں ہے، یاد بتانا نہیں ہے، اور پڑھ کر دیکھ کر ٹیبلٹ پی سی یہ وہ کسی ذریعے سے پتا چل گیا تو آپ نے نہ جواب دینا ہے نہ ہمارا تحفہ لینا ہے، ورنہ ظاہر یہ دھوکا ہوگا، امتحان میں نقل کرنا جرم ہے.
بابا جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت والا میرا نام غلام فرید اتاری ہے.
عمر کتنی ہے؟
30 دن کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں.
یہ 30 دن بولنا چھوڑ دیں، تین کا
ایک مہینے کے اعتکاف کے لیے،
پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے، ماہ رمضان. تو بیٹے آپ کی سرکار عمر کتنی ہے؟
عمر تقریباً 60 سال ہے.
60 تقریباً.
تو حضور والا یہ جو آپ نے بتایا نا جنازے کی کون سی صف بہتر ہے، آخری صف پہ؟
جواب درست ہے.
ہمارے بزرگ کو جو ہے وہ مقدس پانیوں کا مجموعہ وہ انشاءاللہ ان کو پیش کیا جائے گا.
چلیے ابھی ہماری مدنی شخصیات جن میں علماء طلباء بھی شامل ہیں،
یہ پیچھے جو ہیں وہ اوپر جو ہوتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا.
کیا کروں گا، چلو اوپر والوں کو پوچھ،
پہلے ان کو موقع دیا.
مدنی شخصیات، آقا کے صدقے کرم ہوگا تو جنت میں چلیں گے. یہ تو بتائیے جنتی درختوں کے تنے کس چیز کے ہوں گے، کون سی لکڑی کے ہوں گے، کس چیز کے ہوں گے؟ شخصیات، مدنی شخصیات ٹھنڈے. چلو بھائی ادھر، اگر علماء طلباء کرام عاشقان رسول کے کسی بھی مدرسے سے تعلق رکھتے ہو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عارف حسین اتاری خان پور، جامعۃ المدینہ خان پور. یہ ساگوان کے ہوں گے پتے.
سوال سمجھنا بھی ایک فن ہے، یہ بیچارے سوال ہی نہیں سمجھے.
بابا سوال دوبارہ ہو جائے کیونکہ یہ بھی کچھ اور پتے ہی بتا رہے ہیں.
پتہ ہی نہ ہوگا تنے کے معنی کیا، یہ بھی تو
نہیں پتے بتا رہے ہیں.
ہاں یہ معنی نہیں سمجھیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جامعۃ المدینہ صادق آباد سے محمد شعبان اتاری. ایود کی لکڑیاں
کائے گی؟
ایود
ایود کائے گی لکڑی؟
ایود کی لکڑیاں.
مائک پر ذرا
مو. اود اود کی لکڑیاں.
اچھا اب دوسرا لے لیا، پہلے کچھ پیوت پیوت کر رہے تھے. ان کو مدنی تربیت گاہ پہ رکھ لو نا،
یہ یہیں پر آئے جواب دینے کے، یہ بٹھا لیتے آپ، بٹھا ہوا ان کو یہاں باندھ. سونے کی
برکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جنتی درختوں کے جو تنے ہوں گے وہ سونے کے ہوں گے.
جواب درست ہے.
سبحان اللہ.
یہ تنے کو انگلش میں ٹرنک، ہاں وہ ٹری، جنتی ٹری کے ٹرنک گولڈ کے ہوں گے، سونے کے ہوں گے.
ہمارے ان اسلام بھائی کو انشاءاللہ 1200 روپے کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا.
سبحان اللہ. چلو عوام کے لیے بھی ایک سوال کر لوں.
مرحبا. مدنی سوٹ دیا جائے گا ٹائم بابا اس سوال کے جواب میں
انشاءاللہ. بہت آسان آتے رہتے ہیں، ان کے لیے تو آسان ہوگا جو مطالعہ کرتا ہے. عوام میں بھی ایک سے ایک پڑھے لکھے دینی طور پر ہوتے ہیں. قیامت کس سرزمین پر قائم ہوگی، اس ملک کا نام کیا؟ پاکستان، ہندوستان، مدینہ، دیوانے تو مدینے گئے نا، کہاں قائم ہوگی قیامت؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میدان عرفات تو قیامت کا منظر اسے پیش کرتا ہے، 9 ذوالحجہ کو عرفات. دیکھو یہ کہیں میں نے بتا تو نہیں دیا نا، بتایا نہیں ہے نا ابھی، آپ دیکھ لیں. اب میں نے کچھ نام لیے لیکن سب صحیح نام لیے ضروری نہیں ہے، جواب تو آپ سے لیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ملک شام کے اندر
جواب درست ہے.
ہمارے ان اسلام بھائی کو مدنی سوٹ، امامہ شریف، ٹوپی، سربند، کیا ہی اچھا ہو کہ ہاتھوں ہاتھ نیتیں بھی پیش ہو جائیں زلفے بڑھانے کی، مدنی حلیہ سجانے کی.
یہ جو ملک شام ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ملک شام، یعنی جس میں آج کا ملک شام بھی شامل ہے اور دیگر کئی علاقے جیسے فلسطین، بیت المقدس جہاں پر ہے، وہ دیگر اور علاقے اس کے اندر شامل تھے. تو جو ویسے تو سرزمین شام ہی کہلائے گی قیامت کی، لیکن وہ حصہ بیت المقدس والا ہے جہاں پر میدان عرفات، میدان قیامت قائم ہوگا.
صلو علی النبی
صلی اللہ تعالی علی محمد. آج مدنی چینل کے ناظرین سے 3 سوالات کیے گئے ہیں، نگران شورا نے 3 سوالات کیے ہیں اور ان کے نام بھی بتانے ہیں، اور جو نمبر ہمیں آ چکے ہوں گے، کل سے یہ ترکیب ہوگی کہ امیر علیہ سنت جب تشریف لائیں گے تو اس کے 12 منٹ تک کے بعد ہم وہ نام جو آئیں گے بعد میں تو وہ ہم نہیں لیں گے. لیکن چلے آج پہلا دن تھا تو یوں مجلس نے رعایت رکھی ہے کہ اب تک جو نام آ چکے ان کی انشاءاللہ قرآن دازی میں ہم شامل کر رہے ہیں، اور ان کے ناموں کو میں سے بھی ایک نام جو ہے وہ نکالا جائے گا، اور بقیہ جو دن ہیں ان میں قرآن دازی کی جائے گی. 11ویں شب کو مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی جو نام ہوں گے ان میں عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا، اور یہ ہر عشرے کا ہوگا. اسی طرح روزانہ نام نکالے جائیں گے 21ویں شب کو بھی انشاءاللہ، اور آخری عشرے میں بھی اسی طرح ترکیب بنائی جائے گی.
احمد کاشف اتاری، مرکز الاولیاء. میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ پیارے پاپا جان، تراویح کی نماز ادا کرتے ہوئے بعض لوگ بیٹھے رہتے ہیں، جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو وہ بھاگ کر جلدی سے رکوع میں چلے جاتے ہیں، ان کا ایسا کرنا کیسا؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں.
بہار شریعت میں اس انداز کو منافقین کا انداز لکھا ہے، کہ وہ پھر آیت میں لکھیے اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا، جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہارے جی سے. تو اس لیے وہ فوراً جماعت جب قائم ہو تو شامل ہو جائے. اسی طرح بعض اسلامی بھائی بھی نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو آہستہ 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 پہنچتے ہیں، آستینیں چڑھاتے ہیں، آستینیں تو اتارنی چاہیے لیکن کچھ سستیاں کرتے ہیں. تو بے وجہ تاخیر نہ کیا کریں، جماعت کھڑی ہو گئی تو فوراً اس میں شریک ہو جایا کریں.
اس میں ایک غلطی یہ بھی بعض اوقات کی جاتی ہے، جیسا کہ بتایا گیا کہ جیسے امام صاحب جیسے ہی رکوع کے اندر گئے تو وہ فوراً بھاگتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ قیام کرنے کی جگہ ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتے ہیں، جیسے وہ سرے سے نماز ہی ان کی نہیں ہوتی.
ہاں وہ اللہ اکبر کر کے وہ سیدھے رکوع میں، حالانکہ طریقہ یہ کہ پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نہ بھی باندھے، چلو کچھ پڑھنا نہیں ہے تو اللہ اکبر کھڑے کھڑے کہہ لے، پھر دوسرے اللہ اکبر میں رکوع میں جائے. یہ فرضوں میں بھی یہ غلطیاں کرتے ہوں گے کہ اگر اللہ اکبر رکوع میں پہنچ کر ختم ہوا پہلی اللہ اکبر، تب تو نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ قیام فرض ہے فرضوں میں، بلکہ ہر نماز میں قیام تو اس کا رکن ہے نا، تو دو رکن ہی فوت ہو گیا، ڈائریکٹ رکوع میں چلا گیا.
یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے آپ نے فرمایا ہر نماز میں قیام فرض ہے، رکن فرمایا امیر علیہ سنت نے کہ رکن ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے تو قیام چاہے بیٹھ کے کرے یا کھڑے ہو کے کرے، قیام تو اس پر ضروری ہوگا نا. یہاں اصلاً قیام نہ کھڑے ہو کر ہوا نہ بیٹھ کر ہوا، قیام کا رکن ہی چھوٹ گیا، تو نماز ہی نہ ہوئی.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اگر تراوی کی نماز جماعت سے چھوٹ جائے تو کیا اپنی اپنی پڑھ سکتے؟ جواب ارشاد فرمائے.
محمد الیاس وطاری جلال بجٹہ ضلع میرات سے. پیر و مرشد کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ امام صاحب نے دو رکعت تراوی کی نیت کی, بولے سے تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے, مقتدیوں نے لقمہ دیا, امام صاحب واپس نہ آئے بلکہ مزید دو رکعت پڑھ کر چوتھی رکعت کی اتحیات میں سلام پھیر دیا. کیا اس صورت میں چار رکعت تراویح ہوئی یا کہ امام صاحب کو کیا کرنا چاہیے تھا؟
میں محمد الیاس خان پور سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ میرا قسطوں پہ کام ہے اور بعض اوقات کوئی کسٹمر ایسے ہیں جو قسطوں پہ چیز لے جاتے ہیں اور پیسے بہت لیٹ دیتے ہیں, ویسے میں جرمانہ وغیرہ نہیں لیتا اور بعض اوقات ایسے ہے کہ ان سے یہ ایگریمنٹ کر لیتا ہوں کہ اگر آپ نے قسطیں لیٹ کی تو اتنا جرمانہ ہوگا, لیتا نہیں ہوں, صرف ان سے یہ ایگریمنٹ کرتا ہوں. ایسا کرنا کیسا ہے؟
پہلا سوال, آپ بے جماعت پڑھ سکتے ہیں تراویح. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دوسرا سوال تھا کہ ہاں پڑھنی تو ہے, اپنی بغیر جماعت کے لیے پڑھیں گے پڑھنا ہوگا, سنت موقعہ نہیں پڑھیں گے بالکل تو یہ برا ہوگا. یہ تراوی کے مسائل بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 693 مسئلہ نمبر 33, دو رکعت پر بیٹھنا بھول گیا, کھڑا ہو گیا تو جب تک تیسری کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے, اور سجدہ کر لیا ہو تو چار پوری کرے, مگر یہ دو شمار کی جائیں گی اور جو دو پر بیٹھ چکا ہے, دو پر قعدہ کیا تھا اور پھر کھڑا ہوا تھا امام, تو یہ تراویح کی چار رکعتیں ہوئیں. اب اس میں سجدہ سہو کا تذکرہ تو نہیں ہے, لقمہ دے سکتا ہے, بیٹھنے کا حکم تو کہ سجدہ کرنے سے پہلے لقمہ دے دے, سجدے کے بعد دے گا تو پھر بے محل ہوگا, کہ تیسری کا سجدہ امام کر گیا اب کوئی لقمہ دے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی, اور اب اگر امام لقمہ لے گا تو امام کی بھی ٹوٹ جائے گی. امام کی ٹوٹے گی تو پیچھے اس کے جتنے مقتدی ہیں نماز پڑھنے والے ان سب کی ٹوٹ جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
محمد. جی کہہ رہے کہ وہ لوگ دیتے نہیں ہیں تو میں جرمانہ لیتا نہیں ہوں, لیکن ان سے یہ طے کر لیتا ہوں کہ جرمانہ لوں گا.
یہ تو مشہوری ہو گیا ہوگا کہ لیتا تو ہے نہیں. جرمانہ ایک ناجائز کام ہے, مالی جرمانہ لینا ناجائز کام ہے, تو اب ایک ناجائز کام کا کہنا کہ میں یہ ناجائز کام کروں گا اور پھر نہیں, تو یہ کہنا بھی تو صحیح نہیں ہے نا.
اس طرح سودا کرنا جائز نہیں ہوگا.
ہاں اس طرح سودا کرنا بھی جائز نہیں ہوگا, تو جتنا ایسا کیا آپ ان سے سب سے توبہ کریں. جیسے کہ بعض اوقات وہ ماں باپ دھمکیاں دیتے ہیں میں خودکشی کر لوں گا, تو یہی نہ کہ مطلب میں حرام کروں گا گناہ کروں گا, تو یہ دھمکی نہیں دے سکتے. نیت نہ ہو تب بھی, نیت ہو تب بھی خودکشی کرنی نہیں ہے نا, گناہ اللہ کی نافرمانی ہے, تو گناہ کی دھمکی دینا یہ بھی گناہ ہے. کہ دوسرے پر گناہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا کہ میں یہ گناہ کروں گا, اگرچہ دل میں یہ کہ گناہ نہیں کروں گا, تب بھی دوسرے پر ظاہر کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے کہ میں گناہ کروں گا. ایک بے باکی کی صورت پائی جا رہی ہے, توبہ کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میرا یہ سوال ہے کہ روزہ کتنے کھجوروں سے کھولنا سنت مبارکہ ہے؟
حافظ محمد یوسف اتاری خرماؤ ضلع جان سے. بابا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر روزہ ہو تو اس حالت میں اگر مسوڑوں سے خون آتا تو اس کے بارے میں کیا روزہ ہو جائے گا؟ دوسرا سوال یہ ہے اگر معدے کی خرابی کی وجہ سے یا گرمی وجہ سے منہ میں چھالے نکلے ہوں تو روزہ کی حالت میں کیا منہ کے اندر دوائی لگا سکتے ہیں؟
میں سلمان اندر سے عرض گزار ہوں، میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا رمضان میں کوئی مرے تو وہ قطعی جنتی ہو جاتا ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
پہلا، کتنی کھجوروں سے روزہ کھولنا سنت ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز سے پہلے ترک کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے. ترک کھجوریں نہ ہوتی تو چند خشک کھجوریں یعنی چھواروں سے، اور یہ بھی نہ ہوتی تو چند چلو پانی پی. بہرحال یہ کہ چھوارے کا تذکرہ دوسری ایک حدیث میں بھی ہے، یہ فیضان رمضان جو فیضان سنت جلد اول کا باب ہے اس میں، جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھوارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے. چند کھجوریں کا لکھا ہے کہ چند کھجوریں افطار کے وقت کھانا مسنون ہے، تین یا پانچ. بعض روایت میں تین خرمے کا ذکر ہے، خرمہ معنی کھجور، اور خشک کھجور کو چھوارا کہتے ہیں. خشک چھواروں، ماشاء اللہ جزاک اللہ. ویسے طاق عدد پسند ہے، وہ حدیث
ان اللہ وتر و یحب الوتر،
بے شک اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے. وتر معنی طاق، ایک تین پانچ سات، مگر اللہ ایک ہے، تین نہیں ہے، اللہ ایک. تو جب بھی اس طرح کا کوئی کام کرے نا، کھجوریں کھائے تو تین، تو احیاء العلوم میں لکھا ہے تین پانچ اس طرح، تاکہ وحدانیت کا تصور رہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رمضان میں مرنے والا قطعی جنتی تو ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے نا، انبیاء کرام یقیناً قطعی جنتی ہیں. جن صحابہ کرام علیہ مردوان کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں جنت کی بشارت دی، وہ قطعی جنتی. اس کے علاوہ تمام صحابہ جنتی ہیں، کو جنتی لکھا ہے، لفظ قطعی پڑھا نہیں ہے. اچھا، اور باقی جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں حسن ظن، کیا اللہ کرے کیا تو جنت میں ہوں گے، ہم یقینی طور پر ہم کیا خبر دے سکتے ہیں، ہمارا اپنا کچھ نہیں پتا کہ ہم کہاں جائیں گے. اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی ہے نا، یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے کرم سے جنت ملے گی، محبوب کے صدقے میں جنت عطا ہوگی، شفاعت کے صدقے میں جنت ملے گی. تو ویسے رمضان شریف میں مرنے کی فضیلت ہے کہ اس میں یہ اس طرح کے روایتیں ہیں کہ ان کو عذاب قبر نہیں ہوگا. فیضان سنت کا باب فیضان رمضان صفحہ نمبر 70، جو خوش نصیب مسلمان ماہ رمضان میں انتقال کرتا ہے اس کو سوالات قبر سے امان مل جاتی ہے، عذاب قبر سے بچ جاتا اور جنت کا حقدار قرار پاتا ہے. چنانچہ حضرات محدثین کرام رحمہم اللہ السلام کا قول ہے، جو مؤمن اس مہینے میں یعنی رمضان المبارک میں مرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، گویا اس کے لیے دوزخ کا دروازہ بند ہے. یہ محدثین کرام کے قول کے حساب سے، تو وہ مطلقاً ہے یہ قول، یہ قطعی جنتی ہے یہ سیدھا جنت میں گیا، کسی کو ہم مقرر کر کے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا وہ سیدھا جنت میں گیا، یا میرا فلاں دوست روزے میں فوت ہو گیا رمضان میں روزہ تھا یہ سیدھا جنت میں چلا گیا، یہ جملے کسی کو مخصوص کر کے ہم نہیں کہہ سکتے، یہ خبر نبی دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتے، اور اب کوئی نبی تو آئے گا نہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب بھی فرما سکتے ہیں، لیکن وہ جو اس کے پھر احکام ہیں، جیسے خواب میں آ کر کسی کو فرما دیا کہ تو جنتی ہے، تب بھی اس کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ قطعی جنتی ہے، جو خواب حجت نہیں ہوتے، دلیل نہیں بن سکتے، اللہ کی رحمت سے حسن ظن رکھیں گے کہ آقا نے کرم کیا ہے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، یہ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ مانے اللہ نے چاہا تو. خون یعنی کہ چھالے پڑ گئے منہ میں یا مسوڑوں میں خون آیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ کب ٹوٹتا ہے؟ خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا، مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا، تو ان سب صورتوں میں روزہ جاتا رہا. اور اگر کم تھا اور مزہ بھی محسوس نہ ہوا تو نہیں، یعنی روزہ نہ گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ بھی تھا
کہ رمضان میں مرنے، جی
یہ بھی سوال میں تھا کہ چھالوں کی دوائی لگا سکتا ہے کیا منہ میں چھالے ہوں تو؟
نہیں نہیں، چھالوں کی دوا تو پھر منہ میں حلق سے نیچے اتر جائے گی. منہ کے اندر کوئی دوا روزے میں نہیں لگا سکتے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، تشہد اختیار میں بیٹھنے وقت درود ابراہیم کی جگہ کوئی اور درود پڑھ سکتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ رکوع و سجود میں تسبیح کی تین مرتبہ پڑھنے کی بجائے ایک مرتبہ ہی پڑھ سکتے ہیں؟
میرا نام امتیاز حسین ہے، میں شاہیوال سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنے سے میں ڈرتا ہوں، ہاتھ لگانے سے ڈرتا ہوں، صرف اس لیے کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے، میری اس معاملے میں رہنمائی فرمائی جائے.
فاروق نگر لاڑکا نے وہاں محمد رضا تاری باپا کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، یعنی شریف کے جو چندے والے پیسے ہیں اس کے افطار پارٹی کر سکتے ہیں یا خیرات کر سکتے ہیں؟
درود شریف، درود ابراہیمی ہی سنت ہے نا؟
بولو جو بولو،
درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہی سنت ہے.
اور کوئی یعنی یہ افضل ہے درود ابراہیم؟
درود ابراہیم افضل ہے،
دوسرا درود پڑھیں گے جب بھی سنت ادا ہو جائے گی.
جزاک اللہ. تسبیحات رکوع سجود میں تسبیحات جو ہے وہ تین کی جگہ
قریب رکوع اور سجود کی تسبیحات اگر بلا وجہ تین کے بجائے ایک ایک بار پڑھیں گے تو یہ مکروہ تنزیہ ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ. ڈر کی قرآن کریم کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، یہ سوال ہے.
دوبارہ چلاتے ہیں
یعنی قرآن کریم کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں گناہگار نہ ہو جاؤں، تو اگر وضو ہے، غسل ہے، یعنی کہ کوئی شرعی وجہ نہیں ہے اسی جس سے قرآن کو ہاتھ لگانا منع ہو جائے، تو اب یعنی ثواب کی نیت سے ہاتھ لگائیں گے تو ثواب ملے گا، اور اس میں اب ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہو سکتا ہے، تو اس کو دور کر کے اللہ کی رضا کے لیے قرآن کریم کو چھوئیں. لوگ یعنی کہ نہیں پڑھتے وہ بھی چومتے ہیں، چھوتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں.
اگر کوئی کہے میں گناہگار اس لائق کہاں کہ قرآن پاک میں ہاتھ رکھوں،
وہ تو اپنے اللہ بہتر جانے. بنی اسرائیل کی حکایت یاد آئی کہ دو افراد مسجد کی طرف سے گزرے، ایک تو مسجد میں گیا، دوسرے نے کہا میں گناہگار مسجد میں کیسے جاؤں. اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی اور دونوں کو، میرا خیال دونوں کو صدیقین کا درجہ دے دیا، اتنا اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا. تو یہ بنی اسرائیل کی حکایت ہے، لیکن یہ کہ ہوش و حواس میں اگر کوئی مسجد کی جماعت ترک کرے گا اور کوئی شریف وجہ نہیں ہے، خالی یہ سوچ کر کے میں گناہ گاروں کیسے جاؤں، تو یہ واجب کا ترک ہوگا، گناہ ہوگا. یہ ذہن میں رکھے، اس کو دلیل نہیں بنانا، یہ وہ کسی کا جذبہ تھا اس کو، نہ بنی اسرائیل میں اور ہمارے مسائل میں فرق ہے. فرض. تو اب یہ کہ کوئی قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگاتا اور اس کو یہ مسائل بھی نہیں پتا اور بس ایسے ہی خوف خدا سے وہ لرستا کہ میں گندا, میرے ہاتھ گندے, میں نے تو ادھر بھی ہاتھ لگایا ادھر بھی ہاتھ لگایا, یہ کیسے اس کو ہاتھ لگاؤں. تو یوں مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ ادا اللہ کو پسند آ جائے اور ان کی بخشش کا سامان ہو جائے, اس کے کہہ نہیں سکتے. کیونکہ قرآن کریم کو چھونا یقیناً کوئی فرض یا واجب نہیں ہے.
پاپا ایک کیفیت کا آ جانا, ایک کیفیت پیدا کر لینا, پیدا کر لینے کا بھی یہی حکم ہوگا.
اب تکلف بھی پیدا تو ہو سکتی ہے, لیکن جب پیدا ہوئی اور جو قرآن کو چھوتا اس کو برا نہ سمجھے کہ جو قرآن کو چھو رہے ہیں کہ یار یہ تو بے نمازی اور قرآن کو چھو رہا ہے, تو اس طرح مطلب اس طرح کی حرکتیں کرے گا تو مشکل ہو جائے گا. کوئی اپنے لیے اگر ایسا سوچتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں اور اصل سستی ہے, اگر اصل وجہ سستی ہے یار کھولیں گے تو پڑھنا بھی پڑے گا تو پھنسے گا. وہ تو کسی کی کیفیت ہو, اور یہ قلبی کیفیت اللہ تعالی دلوں کے حالات کو جانتا ہے.
جو وہ یہ ہے کہ جو داخل مسجد نہیں ہوئے نا ان کو صدیقین میں.
اچھا ان کو صدیق کا درجہ مل گیا.
جی
اچھا نکال دی کہ
نہر کی صدائیں.
ہاں نہر کی صدائیں. ہاں ہاں کتاب التوابین کے حوالے سے نہر کی صدائیں میں لکھا ہے, حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, بنی اسرائیل کے دو آدمی مسجد کی طرف چلے, ایک تو مسجد میں داخل ہو گیا مگر دوسرے پر خوف خدا طاری ہو گیا اور وہ باہر ہی کھڑا رہ گیا اور کہنے لگا میں گناہگار اس قابل کہاں جو اپنا گندا وجود لے کر اللہ کے پاک گھر میں داخل ہو سکوں. اللہ عز و جل کو اس کی یہ عاجزی پسند آ گئی اور اس کا نام صدیقین میں درج فرما دیا. یاد رہے صدیق کا درجہ ولی اور شہید سے بھی بڑا ہوتا ہے.
تحریری سوال ایک یہ آیا ہے کہ منہ کا آپریشن ہوا ہے, ڈاکٹر نے منہ میں پانی ڈالنے سے منع کیا ہے, کیا بغیر کلی کے وضو اور غسل ہو جائے گا؟
وضو ویسے بھی بغیر کلی کے اگر کوئی کرے گا تو سنت موقع تھا چھوٹے گی, وضو ہو جائے گا, جس کو بولے وضو ہو گیا تو وضو ہو جائے گا. غسل میں فرض ہے کہ ہلکی جڑ تک منہ کے ہر کل پرزے میں, کھڑکیوں میں, سب میں پانی پہنچے. اب واقعی منہ میں کوئی ایسا مرض ہے کہ جس کو پانی نقصان کرتا ہے اور اگر یہ کوئی طبیب حاذق ایسا کہتا ہے, ماہر طبیب جو کہ فاسق نہیں ہے, تو اس کی بات مانی جائے گی, یا خود اپنا تجربہ ہے کہ پانی منہ میں ڈالتا تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے, تو ایسی صورت میں بھی اجازت مل جائے گی. مزید ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں بھی اجازت مل جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یوں وضو اور غسل ہو جائے گا اس ثابت شدہ مجبوری کے سبب. اگر وہ کلی تو سنت کا بھی ترک کرنے کا وبال نہیں آئے گا وضو میں, اور غسل کا فرض بھی وہ چھوڑنے کا وبال نہیں آئے گا, یعنی غسل ہو جائے گا, ورنہ تو غسل ہوتا ہی نہیں کلی کے بغیر. کلی یا منہ میں اتنا پانی پی گیا بڑے بڑے گھونٹ تب بھی اس کا فرض ادا ہو جائے گا.
چند مرتبہ طبیب حاضر,
ایک گھونٹ سے نہیں ہوگا نا فرض ادا, اندر کا منہ بے دھلا ہو جائے گا جس پر غسل فرض ہوا.
ٹھیک ہے پاپا, اگر اس نے پانی پی لیا تو اس صورت میں جو بھلے وہ ایک ہی مرتبہ کا ہو, غسل کا جو فرض ہے یعنی وہ اسی طرح پیا کہ جس طرح منہ بھر کے پیتے ہیں, جسے یعنی سنت کے خلاف جس طرح پیتے ہیں اس انداز میں پیا تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا.
ہر جگہ کل پرزے میں پانی بہ گیا, دانتوں کی کھڑکیوں میں, کھانچوں میں, کونوں میں, داڑھوں کی کروٹوں میں, ہر جگہ پانی یوں پھرتا ہوا پی گیا, تو بھی وہ کلی والا کام ہو گیا, اس کا یعنی فرض ادا ہو گیا.
تو جبکہ کوئی بوٹی وغیرہ ریشہ نہ پھنسا ہوا ہو یا کوئی چیز.
ہاں ریشہ وغیرہ یہ پان خوروں کے لیے بڑا آزمائش ہے, یہ سب نکالنے پڑیں گے, ورنہ وہ وضو میں سنت چھوٹتی رہی ہے, سنت موقع ہے, غسل میں فرض چھوٹ جائے گا تو بے غسلہ پھرتا رہے گا. نماز بھی نہیں ہوگی. تو پان کھاتا یا ایسا کرتا تو جتنا ممکن ہے اتنا ان کو نکالنا پڑے گا. ہاں ویسی جگہ پھنس گیا کوئی ذرہ یا بٹی کا ریشہ تو نکلتا ہی نہیں ہے کہ اب دانت کو زخمی کر دے گا تو مسوڑے کو تب زخمی کرنے کی اجازت نہیں ہے, ورنہ پورا زور لگانا پڑے گا کہ یہ کسی طرح بھی خوب پانی کو جنبشیں دے اور کھلال کرے, جو بھی طریقہ ہو اس کا نکالے بس ریشوں کو. اسی لیے تو وہ افطار کے وقت سولیڈ چیز میں تو کیلا بھی نہیں کھاتا. یار یہ پھنس جائے گا نکالے گا کون یار, وہ نکالنے کے لیے وضو خانے پر جاؤ ہے نا, وہ تو اس لیے وہ پانی. کھجور کھانا بے شک سنت ہے افطار میں, مگر وہ بھی رہے نا سنت کہ اس میں بھی پھنسا ہوا نہ ہو. تو وہ سنت ادا کرنے میں یہ غالب اکثریت کوتاہی کرتی ہوگی. مسجدوں میں جو یہ کباب سموسے کھاتے ہیں کہ کہیں بوٹی چلی جاتی ہوگی کہیں روٹی چلی جاتی ہوگی, کچھ نہیں اندر چلا جاتا ہے اور وہ نکالنے کے لیے تو لوگ کہاں جاتے ہوں گے. کلی بھی کرتے ہیں تو خالی منہ کا ٹیسٹ دور کرنے کے لیے کرتے ہوں گے, یہ کھلال لے کر بیٹھیں گے تو ایک رکعت چلی جائے گی بھلے کچھ بھی ہو لیکن وہ نکالنا ہوگا, اور رکعت بھی نہیں جانی چاہیے اتنی کھانے میں مصروفیت مشغولیت نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
چند مرتبہ طبیب حاذق آپ لفظ ادا کرتے ہیں, اگر اس کی بھی کوئی آسان تعریف ہو جائے.
ماہر طبیب کہتا ہوں, اسپیشلسٹ حاذق میننگ اسپیشلسٹ اسپیشلسٹ. اب یہ اسپیشلسٹ ہمارے یہاں مختلف چیزوں میں ہوتا ہے, جیسے کہ آئی اسپیشلسٹ, ای این ٹی اسپیشلسٹ ہوتا ہے, تو کوئی مطلب پیٹ کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے, کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے, تو یہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. اب منہ کے چھالے تو ان کا بھی اسپیشلسٹ ہوتا ہو, اس کا پیٹ والا ہی شاید
زیادہ تر میدے سے
پیٹ کی گرمی سے چھالے ہوتے ہیں زیادہ تر شاید.
کل بھی ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا.
ہاں نا, تو یہ پیٹ کے ڈاکٹروں سے اس کا وہ حساب کتاب ہوتا ہوگا. اسپیشلسٹ تو مل جائیں گے,
طبیب حاذق جس سے آپ مراد لیتے ہیں وہ کون؟
طبیب حاذق اسپیشلسٹ ماہر.
تو یہ کہہ دے,
یہ کہہ دے لیکن وہ فاسق نہ ہو.
یہاں تو
مطلب سوائے مفتی ہوتے ہیں, ڈیڑھ مفتی ہوتا ہے ڈاکٹر, یہ ڈیڑھ بدنام لفظ ہے, ٹھا کر کے فتوا ٹھوک دیتے ہیں کہ اللہ نے یوں نہیں بولا ہے, اللہ نے یوں بولا ہے. بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے نماز, کچھ نہیں ہوتا. یہ اب ان کا فتوا کیسے مانے ہوتا ہے؟ تو اس لیے علماء سے رجوع کرنا ضروری ہے, مفتیان کرام سے, وہ جیسا فرمائے وہ کیا جائے, ان کی نہ مانی جائے, کیونکہ یہ بہت بے باک ہوتے ہیں. سب کی بات نہیں کرتا لیکن ایک تعداد ہے یہ بے باک ہوتی ہے ڈاکٹروں کی, اور یہ جو سمجھ میں آتا ہے یہ مریضوں کو مسئلہ بتا دیتے ہیں. ان کو اتنا ڈر نہیں لگتا کہ یار اس کی نمازیں برباد کر رہا ہوں میں, میرا بنے گا کیا آخرت میں. کم از کم ڈاکٹروں کو اتنا چاہیے کہ وہ مسئلے کا جہاں بات ہے نا, یہ مسئلہ نہ بتائیں, یہ بولیں بھائی یہ ہم کو نہیں پتا, آپ یہ جو علماء فرمائیں آپ وہ کریں, آپ کسی عالم سے پوچھ لیں. یوں کہ اگر آدمی اپنے سر سے اتار دے, جب نہیں پتا تو اپنے اوپر کیوں لے.
جو ماہر طبیب جیسے اسپیشلسٹ ہے وہ تو ایک فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہوتا ہے,
بعض ہوں گے پورے اس کے بھی اسپیشلسٹ آتے تو ہوں گے. جنرل فزیشین
جی, اس کو جنرل فزیشین کہتے ہیں.
صلو علی الحبیب.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ مسجد کے باہر کے لاؤڈ اسپیکر پر تراویح با جماعت ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟
مسجد اگر بھر گئی ہے اور باہر بھی صفیں بچھی ہوئی ہیں تو تراویح تو پڑھ سکتے ہیں اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ صفیں بچھی ہوئی ہیں, یہ کہ عموم کی وجہ سے میں نے کہا, نہ باہر صفیں بنی ہوتی ہے, صف بچھی ہوئی ہو یا اپنی چادر بچھا کے پڑھ رہا ہے, تو یوں مسجد بھر گئی تو باہر پڑھ رہا ہے نماز, اور صفوں میں اتصال ہے, کوئی ایسا بیچ میں راستہ نہیں ہے مسجد اور صفوں کے بیچ میں جس سے بیل گاڑی گزر جائے. اگر اتنا چوڑا راستہ ہے کہ بیل گاڑی گزر جائے گی تو اب یہ جو اس طرف جو صفیں ہیں نا, ان میں سے کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی, کیونکہ وہ اتنا فاصلہ ہو گیا مکان بدل گیا, امامت اقتداء درست نہیں ہوگی نا, مکان بدل گیا نا. جیسے کہ امام مسجد کے اندر ہے, اب وہ مسجد کے باہر گلی میں صفیں بنی ہوئی ہیں, اب ان صفوں اور مسجد کے بیچ میں اتنا راستہ ان صفوں والوں نے چھوڑ دیا ہے کہ جس سے بیل گاڑی گزر جائے. تو اب یہ کہ اس پار جو ہے نا, یہ اس طرف کے یہ لوگ جو صفیں بنائے ہوئے ہیں اور بیچ میں کوئی بھی صف نہیں ہے, تو ان کا مکان بدل گیا. جب مکان بدل گیا, اگرچہ بازار عمارت نہیں ہے لیکن مکان بدل گیا کہلائے گا, تو یوں اقتداء درست نہیں ہوگی. ان مانوں کی نماز نہیں ہوگی نا, کہ جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے اس امام کے پیچھے تو یہ نماز نہیں ہوگی. باقی اکیلے اپنی پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے تو یہ کسی بھی پاک جگہ پر پڑھ رہا ہے تو صحیح ہے. ہاں البتہ وہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے عبادت گاہ میں غیر مسلم کی, تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. حلقہ نمبر 108 حج عمرہ بغداد, مسافرین مدینہ, طلبگاران مدینہ, حلقہ نمبر 108 لیا, عارف بن ابراہیم, عارف بن ابراہیم, عارف بن ابراہیم لیا.
ماشاء اللہ آگے آپ.
حلقہ نمبر 3 باب المدینہ, محمد شاہد بن یعقوب. یہ لبیک نہیں, آواز نہیں آتی لبیک کی, ذرا آواز نکالو لبیک. محمد شاہد بن یعقوب باب المدینہ حلقہ نمبر 3
لا موجود.
محمد شاہد بن یعقوب باب المدینہ حلقہ نمبر 3 حلقہ نمبر 117 شیخوپورہ, تسلیم احمد بن اللہ رکھا.
ماشاءاللہ مائک سے دور ہوتے ہیں آواز تو آ رہی لیکن ماشاءاللہ.
اچھا اب 3 کا کچھ دیر کے بعد نام لے لیتے ہیں.
جی بہتر.
حکایت, حضرت سیدنا عبداللہ بن وہب, حضرت سیدنا عبداللہ بن وہب رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھتیجے فرماتے ہیں, ایک مرتبہ میں اپنے چچا یعنی عبداللہ بن وہب کے گھر آیا, اس وقت ان کے سامنے کتاب الاحوال یعنی جہنم کی ہولناکیوں کے حوالے سے احادیث کا مجموعہ, جس کو میرے چچا جان حضرت عبداللہ بن وہب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کرتے تھے, پڑھی جا رہی تھی. حضرت سیدنا ابو اسامہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی وہاں موجود تھے, دونوں نے رونا شروع کر دیا, یعنی میرے چچا عبداللہ بن وہب اور سیدنا ابو اسامہ رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے رونا شروع کر دیا. کچھ دیر بعد حضرت سیدنا ابو اسامہ رحمت اللہ تعالی علیہ اسی رقت والی کیفیت میں تشریف دے گئے یعنی چلے گئے, جبکہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن وہب رحمت اللہ تعالی علیہ اسی طرح روتے رہے, پڑھنے والا پڑھتا جا رہا تھا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہچکیاں رونے کی آواز بلند ہو رہی تھی. میرا گمان ہے کہ 50 گز دور بیٹھا شخص بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آہو بکا سکتا ہوگا. اتنا بلند آواز سے یہ رو رہے تھے. یہاں تک کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی حضرت عبداللہ بن وہب رحمت اللہ تعالی علیہ جس دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھے وہ بھی گر گئے. بالآخر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اٹھا کر گھر پہنچایا گیا. رونا من نہیں ہوتا تھا, اسی طرح روتے 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 آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی, یعنی آپ کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کی یاد میں روتے روتے
یہ نکل جائے میری جان
عشق میں کاش کے روتے روتے آپ کے
عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نجات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اپنی زبان قابو میں رکھو اور تم کو تمہارا گھر کافی رہے اور اپنے گناہ پر رو لیا کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد ابراہیم اتاری کھتری ہے. میرا تعلق باب المدینہ کراچی نہیں کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ میرا مدنی منا 8 سال کا, وہ نماز جمعہ ادا کرنے گیا اور وہاں پر اس کے کوئی چپل لے گیا اور اسی طرح کے تقریباً ملتے جلتے چپل وہ پہن کر آ گیا. تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے اس کے لیے مجھے میری رہنمائی فرما
جی. سوال دوسرا.
بابر ہے, میرا نام بابر ہے, میں ترگودا سے بات کر رہا ہوں. پیارے بابا جانی, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کفریہ کلمے کی وجہ سے کافر ہو جائے تو اس کی پچھلی نمازوں اور روزوں کا کیا بنے گا؟
محمد نعمان حسین اتاری چھندواڑہ. میرا تعلق جامع المدینہ فیضان اتار تاجپور سے ہے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ جو مسئلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانا پینا مسجد کے اندر اسی وقت جائز ہوگا جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے موجود تھی, اور اگر کوئی کھانے کے لیے ہی وہ نیت کرے جیسے پانی پیش کیا گیا اب اسی وقت اعتکاف کی نیت کر کے فوراً پی لے تو یہ نیت کرنا اور یہ پینا اس کے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
یہ مدنی منا جو چپل لے کر آ گیا اب اس کے غائب ہو گئے تو کسی کو اٹھا لایا, تو اس میں بہر شریعت جلد دوسری پیج نمبر 482 مسئلہ نمبر 40 مجمعوں یا مساجد میں اکثر جوتے بدل جاتے ہیں ان کو کام میں لانا جائز نہیں. ہاں اگر یہ کسی فقیر کو اگرچہ اپنی اولاد کو تصدق کر دے نے خیرات میں دے دے پھر وہ اسے ہبا کر دے, یعنی وہ بدلا ہوا جوتا اس کو اولاد کو دے دیا, اولاد نے اب اس کو گفٹ کر دیا, لیکن اولاد بالغ ہو اور فقیر بھی ہو شرعاً پھر وہ اسے ہبا کر دے تو باپ کو جیسے اس نے گفٹ کر دی تو یہ تصرف میں لا سکتا ہے یعنی استعمال کر سکتا ہے. یا اس کا اچھا جوتا کوئی اٹھا لے گیا اور اپنا خراب چھوڑ گیا کہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے, دھوکے سے نہیں ہوا, تو جب یہ شخص خراب جوڑا اٹھا لایا اس کو پہن سکتا ہے کہ یہ اس کا بدلہ ہے. یہ بہر شریعت کا جزئیہ ہے, اس پر غور کر لیجیے, لیکن بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. اس میں نفس فوراً رہنمائی کرے گا کہ یہ میرا بھول میں تبدیل ہو گیا ہے اور یار لے چلتے ہیں. اور ہمارے یہاں باب المدینہ کے ماحول میں چوریاں ہیں, ہر جگہ چوریاں نہیں ہوتی, باہر ملکوں میں جوتا چورنی کرنے کا تصور نہیں ہے, اس لیے بہت غور کرنا ہے. تو باہر ملکوں میں یہ تبدیل ہو جانے کا امکان سمجھ میں آئے گا کسی حد تک کہ شاید اٹھا کر بدل کر بھول میں لے گیا, یہاں تو چوری کرتے ہیں جوتے. بہت غور کر کے یہ طے کرے کہ یہ واقعی
اس میں. یہ جو بتانے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ اگر جان بوجھ کے لے کے گیا ہے تو اب چونکہ غصب ہو گیا تو
ہاں پھر تو یہ ڈاکو کی طرح یعنی حرام ہے اگر جان بوجھ کر کسی کا لے کر گئے تو.
یعنی اب اس کا لینا درست ہو جائے گا, یعنی اصل میں یہ تو جیسے کسی شخص کے چپل چوری ہوئے اور اس کو پتا ہے کنفرم, یعنی اس کو ظن غالب ہے یا اس کو دیکھنے سے پتا چل رہا ہے کہ یہ تو میرے جان بوجھ کے اٹھا کے لے گیا کیونکہ میرے اچھے تھے اور یہ ایسی ہی جوڑی پرانی چھوڑ گیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غصب ہو گیا اور بدلے میں یہ ہو گئے. اور اگر غلطی سے ایسا ہوا ہے تو اس صورت میں وہ نہیں لے سکے گا.
اور یہاں باب المدینہ کا ماحول ایسا ہے کہ یہ جو چھوڑ گیا نا یہ بھی کسی کے اٹھائے ہوں گے اس میں. ہاں بالکل, یہ کچھ نہیں ملا تو یہ گلے سڑے اٹھا لائے گا تاکہ پہن کر مسجد میں آئے, کہ ننگے پیر مسجد میں آئے گا تو لوگ دیکھ لیں گے, تو یہ پہن کر آئے گا اور وہاں یہ رکھے گا اور یہ پھر یہ اٹھائے گا, اگر پکڑا گیا تو ارے سوری ویری سوری, ہاں میرے یہ ہیں بھول کے لے لیا معاف کرنا, اب ترکیب بن جائے گی. تو اس لیے باب المدینہ میں تو 112 بار سوچنا پڑے گا. اب پھر مدنی منا اٹھا لایا تو یہ کسی مدنی منڈے کا اٹھا لایا, پھر نابالغوں کے اپنے احکام ہیں یہاں مسائل. تو یہ اس لیے صحیح بات ہے کہ اس کا جواب مجھ سے تو بن نہیں پڑتا کہ میں کوئی اس کا کنفرم جواب دے سکوں کہ مدنی منا اٹھا لایا کون سے شہر کا ہے کیا ہے کچھ پتا نہیں. پاکستان میں تقریباً چوریاں ہوتی ہیں, چور بازاریں ہوتی ہیں, ہمارے یہاں بھی چور بازار باب المدینہ میں ہے, وہاں بک جاتے ہیں پرانے یہ چوری کے جوتے چوری کے کپڑے, باہر سکھاتے ہیں نا کپڑے, یہ بھی اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں. دکانوں سے اوزار ہر چیز یہ چوری ہے, جو آسانی سے چوری کر سکتے ہیں نا مشکل سے بھی چوریاں کر کے یہ گٹر کے ڈھکن چوری کر جاتے ہیں. یہ سبھی چور بازار ہیں, ایسے دکاندار فکس ہوتے ہیں جو چوری کا مال خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں. تو اب جہاں پتا ہے کہ یہ چوری کا مال ہے جو میں لے رہا ہوں, مثال کے طور پہ یہ قلم پتا ہے کہ یہ چوری کا, تو یہ خریدنا حرام. بلکہ اگر غالب گمان ہو کہ یہ چوری کا ہے تب بھی خریدنا حرام ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا.
بلکہ یہ
جو بیپاری آپ جانتے ہیں جو دکاندار یہ چوری کا مال رکھتا ہے تو اس سے نہ لیا کرے مال.
اگر اس کو یہ بھی ہے نا کہ
غالب گمان یا شک, ہاں شک بھی ہے,
اگر آپ
غالب گمان تو اور چیز ہے, اگر شبہ بھی ہے کہ یہ قلم جو بیچ رہا ہے یہ چوری کا ہے تب بھی لینا حرام ہے.
اگر آپ اس مسئلے کو تھوڑا اور واضح کر کر جو اس طرح کے جو خریدتے ہیں ان کو اگر آپ ڈائریکٹ تھوڑا سا سمجھا دیں ایک دو منٹ کا, کوئی ایسا کہ جیسے مثال کے طور پر کہ بعض لوگ موبائل چوری کر کے مارکیٹ میں بیچتے ہیں, گاڑیوں کے شیشے چوری کر کے مارکیٹ میں بیچتے ہیں, چپل چوری کر کے مارکیٹ میں بیچتے ہیں, کپڑے چوری کر کے مارکیٹوں میں بیچتے ہیں, اور یہ جو مارکیٹوں میں جو بیچتے ہیں خریدنے والوں کو عموماً اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو بیچا جا رہا ہے تو بیچنے والا آیا ہے یا چوری کر کے لایا ہے, کیونکہ موبائل فون اگر مثال کے طور پر 30,000 کا ہے تو بیچنے والا اس کو 12,000 یا 15,000 میں بیچنے کی کوشش کرتا ہے. تو جو خریدنے والا ہے اگر اس کو پتا ہے یا اس کو شک ہے کہ یہ جو لایا ہے یہ چوری کا مال ہے, تو اس کے خریدنے کے بارے میں آپ اس دکاندار کو کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یا دکاندار نہ صحیح کوئی ٹپکا کھلا رہا ہے, یعنی کہ یوں سمجھے گا دکاندار کو نہیں بیچ رہا, کسی اور ہی اپنے بھائی بھائی کو بھیج رہا ہے کہ یار یہ میں لایا ہوں تو آگے جا کے جس کو چاہے بیچ دے, میرے کو 10,000 دے دے. تو اس کا چوری کا مال چاہے کوئی دکاندار ہو یا کوئی فرد ہو, اس کے خریدنے کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
دکانداروں کو عام طور پہ پتا ہوتا ہے کہ جو یہ آیا ہے وہ چوری کا مال لایا ہے, ان کے بندے ہوئے ہوتے ہوں گے تو وہ چھین کر, یہ جو چھینتے ہیں موبائل تو کیا کریں گے, یہ اچار ڈالیں گے اس کا, انہوں نے جا کے بیچنا ہوتا ہے, ان کے لگے بندے. تو جو اس طرح کرتے ہیں نا کہ چوروں کو ایک تو یہ حوصلہ افزائی چوروں کی ہوتی ہے, چوروں کی مدد ہوتی ہے سمجھے, تو یہ سب یہ نے کہی ہے اس کا چوری کا مال خریدنا, یہ ہو سکتا ہے تو چور سے زیادہ گناہگار بنا رہا ہو, کہ یہ تو گناہگاروں کو پال رہا ہے, چوروں کو, چوروں کی پرورش کر رہا ہے. اگر سارے تاجر ایکا کر لیں کہ اپنے کو چوری کا موبائل خریدنا ہی نہیں ہے, تو یہ موبائل چور ڈالے کہ وہ کیا کرے گا, اچار ڈالے گا اس کا, سر پہ مارے گا, وہ چھینا جپٹی چھوڑ دے گا. تو یہ دکاندار جو ہے نا یہ مطلب چوروں کی پرورش کرتے ہیں, تو اس لیے یہ بھی بہت بڑے گناہگار ہیں, حرام کھاتے ہیں, اپنی اولاد کو حرام کھلاتے ہیں, اور اس میں یقیناً دنیا میں بھی بے برکتی ہے, بیماریوں میں, ڈکیتیوں میں, چوریوں میں, رشوتوں میں, ان کی دولت جاتی رہے اور پھر آخرت میں پھنسے. قبر کو دیر کتنی لگتی ہے ہر قبر میں پہنچتے ہوئے, جو صبح زندہ تھا اور شام کو مردہ ہوتا ہے, اب بھی جناب ہے, مسٹر ہے, عنقریب لوگ اس کو مرحوم بولیں گے, دیر تھوڑی لگتی ہے, دیر لگے تو بھی کتنی لگے, تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک, تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک, سو برس بھی گر یہاں تو جی بھی لے, قبر میں تنہا قیامت تک رہے. قبر میں میت اترنی ہے ضرور, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
صلی اللہ تعالی علام.
اچھا, ہمارے ملک میں یہ قانون ہے کہ اگر کسی کا موبائل اگر چھن جائے یا چوری ہو جائے تو وہ اپنا ای ایم آئی نمبر کے ذریعے اسے بلاک کروا سکتا ہے. اب اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بلاک جو ہوتا ہے نا فون, اس میں یہ جو نا وہ کچھ آلہ ہوتا ہے, کوئی پیس ہوتا ہے ایک موبائل کا, کوئی پرزا ہوتا ہے, وہ نکال کر پھر یہ بیچتے ہیں, ان کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ وہ جن اسلامی نے مجھ سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر وہ آلہ نکال کر اگر بیچتا بھی وہ پرزا, کم از کم پھر بھی چور کی کچھ تو حوصلہ شکنی تو ہوئی, انہوں پرزا نکال کے دوسرا پرزا لگا دیں گے, پھر بھی یعنی قیمتن کم بکے گا وہ.
اب اگر چوری تو ہوئی نا,
چوری تو ہوئی,
چوری بھی نہیں ہے, ڈکیتی ہے نا, چھینتے
ہیں, ڈکیتی اور چوری,
چوری سے بھی خطرناک ہے ڈکیتی, چوری کا مال ڈکیتی کا مال دونوں قطعی حرام ہے اور اس سے ملک ثابت نہیں ہوتی.
نہیں نہیں, بلاک تو کروا دیا کریں نا یہ.
اب یہ تو سسٹم آپ لوگوں کو پتا ہوں,
وہ بلاک کروا سکتے ہیں
جس کا موبائل چوری ہوا,
جی
چھینا گیا,
جی
جب وہ بلاک کروا دے
تاکہ یہ بیکار ہو جائے.
ہاں,
مگر بیکار کو کارا اس طرح بنا دیں اس میں پرزا نکال دیتے ہیں.
ہاں, مطلب وہ چور اور ڈاکو کی تھوڑی حوصلہ شکنی ہوگی,
حوصلہ شکنی.
ہاں, تو کرنے والا تو یہ اس کا حقدار ہے, کر سکتا ہے کیا
باپا؟ اچھا کر رہا ہے, کمپنیاں بلاک تو کر دیتی ہیں لیکن موبائل فون سروس جو کرتے ہیں ان کے پاس ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں کہ وہ اس کو پھر سے کھول دیتے ہیں.
پھر بھی اس کی حوصلہ شکنی تو اس کو محنت پڑی نا اس میں,
لیکن اب آگے بکنے میں مدد
کم ہوا نا, اسے کمی ہوگی, اس میں حوصلہ شکنی ہوگی.
اب وہ ہم نے بچپن میں سن رکھا چور کی 14 نظریں, یہ اپنے رستے ڈھونڈ لیتے ہیں, اللہ ان کو توبہ کی سعادت بخشے. بہت گناہ کا کام کر رہے ہیں, موبائل چھیننا یا جیب کاٹنا ہے سب گناہ کے کام ہیں. ابھی یہ سب جوانی کی مستی ہے, پھر بڑھاپا آئے گا, پھر یہ کام بھی نہیں ہو سکے گا, پھر بھیک مانگیں گے اور کام نہیں ہو سکے گا, عادت ہی نہیں ہے, مطلب حرام کی عادت, تو بڑھاپے میں پھر بھیک مانگے گا. تو حلال کی روزی کھائیں, کم کھائیں, اور مسلمانوں کو لوٹیں نہیں, دل نہیں دکھائیں, بلکہ یہ غیر مسلموں سے بھی چھیننا, ڈکیتی کرنا, ان کا مال چوری کرنا, اس کی بھی اجازت نہیں ہے کسی کی. اپنا حق حلال کا, محنت مزدوری کا, یا جو بھی ہے تجارت کا, حلال تجارت کا کھائیں اور اپنی اولاد کو کھلائیں, اس کی برکتیں دنیا اور آخرت میں ملیں گی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, سوال یہ تھا کہ وہ ارتداد والا کیسے کسی مسلمان سے اگر کوئی کفر سرزد ہوا. اس میں یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان سے, کوئی شخص مسلمان تھا اور اس سے کوئی ایسا صریح کلمہ سرزد ہوا, ایسا صریح فعل ہوا یا ایسا صریح کلمہ اس کے منہ سے نکلا کہ جس سے جو ہے وہ کافر ہو گیا, تب جو ہے وہ اس کی جتنی بھی نمازیں تھیں وہ ضائع ہو گئیں, اگر اس نے حج کیا تھا تو وہ بھی فوت ہو گیا, اور جو نکاح تھا وہ بھی اس کا ٹوٹ گیا. اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اثر نوجوت و تجدید ایمان کرے, اور نکاح والا ہے تو وہ پھر تجدید نکاح بھی کرے, اور یہ کہ اب جب وہ سرے سے نماز ادا کرے گا, البتہ یہ کہ اگر اس پر قضا نمازیں ہیں تو وہ اس کی وہ ادا کرے گا قضا.
میں نے میں وضاحت کر دوں, اگر التزام کفر ہے, صریح کفر ہو گیا کسی سے, کھلا کفر, صریح کفر, جس کو متکلمین نے کفر کہا ہے نا, ایسا کفر ہو گیا, مثال کے طور پر اللہ تعالی پر اعتراض کیا کہ یا اللہ میرا جوان بیٹا تو نے لے لیا, تجھے میرے جوان بیٹے, میرے بیٹے کی جوانی پر رحم نہیں آیا, اس کے چھوٹے بچوں پر رحم نہیں آیا, تو یہ صریح کفر ہے کہ اللہ پر اعتراض ہے یہ. تو اب کیا ایسا کہنے والے کا ایمان جاتا رہا, اب وہ مسلم نہیں ہے, یہ مرتد ہے, بھلے نمازوں کا نشان لگا ہوا ہے تو لگا رہا ہے اپنے چمڑی پہ اس کے, ہے یہ صریح کفر, یہ ایمان چلا گیا. جتنی نمازیں, جتنے اعمال تھے نیک اعمال, وہ سب کے سب جاتے رہے, یہاں تک کہ حج کر لیا تھا, حج بھی خلاص ہو گیا, گناہ جو تھے وہ نہیں جائیں گے, گناہ باقی ہیں, نیکیاں نمازیں یہ سب چلی گئی. اچھا اب توبہ کی سعادت ملتی ہے اس کو, تو نئے سرے سے انہیں توبہ کر کے اس کفر سے نئے سرے سے ایمان لائے کلمہ پڑھ کے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب مسلمان ہوا. اچھا اب جو پہلے کی نمازیں اگر اس پر قضا تھی جن دنوں یہ مسلمان تھا, تو وہ نمازیں معاف نہیں ہیں, وہ نمازیں ادا کرے گا, البتہ جتنا وقفہ یہ مرتد رہا اس وقفے میں نمازیں پڑھی تب بھی کیا, نہ پڑھی تب بھی کیا, اس کی قضا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس ایمان والے دور کی قضائیں اس کو کرنی ہے. اب اچھا اس کا نکاح تھا تو وہ ٹوٹ گیا, اب نکاح کرنا اس پر فرض نہیں ہے, اگر نکاح کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے, اسی سے تجدید, بے شک اسی سے تجدید نکاح, نئے سرے سے نکاح کر لے, اس کے لیے کوئی کارڈ, شادی کارڈ چھاپنا, حال بک کروانا, یہ لوازمات کی ضرورت نہیں ہے, تجدید نکاح آسان ہے. اس کا طریقہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں لکھا ہے, 28 کلمات کفر جو چھوٹا سا رسالہ ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے, اس کو دیکھ لیجیے. رمضان کے روزے جو ہیں وہ بھی اگر اس نے رکھے تھے اپنے دور میں تو بھی سب گئے, اور اب ہاں ان دنوں قضا ہوئے تھے روزے جبکہ وہ اہل ایمان میں تھا, تب کے روزے قضا, اب دوبارہ ایمان لانے کے بعد اس کو کرنے ہوں گے. گناہ جو ہے نا وہ باقی رہتے ہیں, نیکیاں خلاص ہو جاتی ہیں, بہت بڑا نقصان ہے مرتد ہونے میں. حج بھی اگر استطاعت پائی گئی, شرائط پائی گئی, تو حج بھی نئے سرے سے فرض ہوگا, پہلے جو فرض کیا تھا وہ خلاص باطل ختم ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. پاپا ایک سوال یہ تھا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے کسی نے پانی دے دیا اور اعتکاف کی نیت پہلے سے نہیں ہے, اب وہ اعتکاف کی نیت کرتا اور پانی پیتا تو یہ کیسے ہے؟
ہاں اس میں میں دو تین بار پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہ کرے, ثواب کے لیے کرے. اب اگر مسجد میں ہے اور کھانے پینے کی حاجت ہوئی, اعتکاف کی نیت نہیں تھی, تو اعتکاف کی نیت کرے ثواب کے لیے, اور کچھ ذکر اللہ کر لے یا کچھ نماز پڑھ لے. اب اگر چاہتا ہے تو کھا پی لے, سونا چاہتا ہے تو سو لے, صرف کھانے پینے سونے کے لیے اعتکاف کی نیت نہ کرے, یہ لکھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
یہ تحریری طور پر ایک سوال آیا ہے, تھوڑی توجہ چاہوں گا حاضرین و ناظرین سب کی. کہتے ہیں یہ دعوت اسلامی والے مسلمانوں کی قبر پر کھڑے ہو کر اذان کس کو سناتے ہیں اور کہاں سے ثابت ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, پوچھتے بخاری شریف میں کہاں لکھا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟
یہ کہاں لکھا ہے کہ صرف بخاری شریف ہی کی بات مانو؟ کون سی حدیث میں؟ قرآن کی کون سی آیت میں؟ بخاری تو تھی نہیں، نہ سرکار کے دور میں تھی نہ صحابہ کے دور میں تھی، بخاری شریف تو بہت بعد میں آئی ہے. اگرچہ بخاری شریف کے دلائل مضبوط ہوتے ہیں لیکن صرف بخاری ماننا تو بخاری کے علاوہ کچھ ہے کہ نہیں؟ بخاری شریف میں کہاں لکھا ہے کہ اردو میں بات کرو؟ اذان جڑیو جب
یہ کیسی بات لائے آپ بخاری شریف؟
یاد ہونا
مطلب واقعی مطلب لوگ یہ بالکل
یہ بس گمانے والی بات ہے وہ بخاری میں کہاں لکھا ہے، حالانکہ یہ خود ایسی بے شمار باتوں پر عمل کر رہا ہوتا ہے کہ جس کا تعلق بخاری شریف سے نہیں ہوتا. امام بخاری شافعی تھے، خود حنفی ہوگا معترض، تو حنفی خود حنفی ہے اور شافعی کی مثالیں دے رہا ہے، اس کی دلیلیں مانگ رہا ہے، اگرچہ درست ہے لیکن صرف بخاری پر اصرار کر رہا ہے. اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پتہ نہیں ہے تو سن لے کہ یہ شافعی تھے، اور بعض اوقات ایسا شخص نہ خود شافعی کو مانتا ہے، نہ حنفی کو مانتا ہے، نہ حنبلی کو مانتا ہے، نہ مالکی کو مانتا ہے، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہوتا ہے. بخاری سے دکھاؤ.
میرے خیال میں خالی بخاری کی دلیل نہیں مانگنی چاہیے،
نان قرآن و حدیث کی دلیل ٹھیک ہے مانگے، اور قرآن و حدیث کے بعد بھی تو کچھ ہے نا، قیاس بھی تو ہے نا، بہت سارے مطلب احکامات ہیں کہ جو اجماع امت ہے، اور قرآن و حدیث سے جو بات نہ ٹکرائے وہ جائز ہے. ورنہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں، تین عیدیں مناتے ہو نا، دو عیدیں ثابت کر دو بخاری نہیں کسی ضعیف حدیث سے ثابت کر دے. کوئی تین عیدیں ہیں، عید باسی، تیرواسی، تمہاری عید باسی ہوتی ہوگی، میری عید تو تازہ ہے. باسی ثابت کرو، تیرواسی ثابت کرو، دوسری عید ثابت کرو، تیسری عید ثابت کرو. یعنی عید میلاد النبی کس نے منائی؟ میں نے منائی. اچھا دوسری اور تیسری عید کس نے منائی؟ تم نے منائی. اب تم مناؤ تو صحیح ہے، میں اگر اس کے رسول میں ڈوب کر مناؤں تو مجھ سے ثبوت مانگا جائے کہ بخاری میں کہاں ہے. کیا ایسا تو نہیں کرو، اپنی بریانی ثابت کرو بخاری سے، پراٹھے قورمے میں ثابت کرو، پزے ثابت کرو، سب ہضم ہے.
کھانا کھانا ثابت تو ہے نا،
تو کیا کیا کھانا ثابت ہے؟ جو کی روٹی ثابت ہے،
کھانا کھانا ثابت ہے، تو اب اس کے علاوہ جو بھی حلال و طیب اور شریعت نے جس کو منع نہیں کیا تو وہ کھانا جائز ہو گیا نا.
تو اسی طرح شریعت نے اذان قبر کا منع نہیں کیا تو جائز ہو گیا.
یہ
سنن ابی داؤد شریف، سنن بیہقی کی حدیث مبارکہ ہے کہ ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوها، اللہ تبارک و تعالی نے کچھ فرائض تم پر مقرر کیے ہیں ان کو ضائع نہ کرو. وحد حدودا فلا تعتدوها، کچھ حدود مقرر کی ہیں ان کو پامال نہ کرو، ان سے تجاوز نہ کرو. کچھ باتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما ہے، فلا تنتهکوها، تو ان سے بچو، گریز کرو ان کو، توڑو نہ ان کو. پھر ارشاد فرمایا کہ وسکت عن اشیاء رحمت لکم من غیر نسیان، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر بھولے تم پر رحمت کرتے ہوئے ان کو ذکر نہیں کیا، سکوت فرمایا، تو فلا تبحثوها، اس کی بحث میں نہ پڑو. اور سنن ابو داؤد شریف کے الفاظ یہ ہیں، فہو عف لکم، وہ چیز تمہارے لیے معاف ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزیں مقرر کر دیں، فرض مقرر کر دیے، اب اس کو ختم نہیں کرنا، اس پر عمل کرنا ہے. کچھ باتوں سے منع کر دیا، ان کو ہم نے ان سے بچنا ہے. باقی جو چیزیں جن سے سکوت فرمایا یعنی ذکر نہیں فرمایا کہ یہ حرام ہے یا یہ فرض ہے یا یہ واجب ہے، تو فرمایا وہ تمہارے لیے معاف ہیں، اللہ نے بغیر بھولے تم پر رحمت کرتے ہوئے تمہارے لیے اس کو معاف رکھا ہے. اب شریعت یہ قاعدہ بیان کر رہی ہے کہ اگر وہ چیز حرام نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تمہارے لیے معاف رکھا ہے. تو قاعدہ اس کی حدیث پاک کی روشنی میں یہ بنے گا کہ جس کا منع نہ کیا گیا ہو شریعت کے اس اصول کے تحت، اگر اس کے اوپر کوئی دلیل شرعی ممانعت کی موجود نہیں ہے تو وہ چیز حلال ہوگی، وہ چیز جائز ہوگی. اب ایسے افراد جو اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو بالکل الٹا کر دیا، یعنی اس کا معنی ہی تبدیل کر دیا کہ اس حدیث میں تو یہ فرمایا گیا کہ جو چیز ممنوع نہیں ہے اللہ نے بغیر بھولے تم پر رحم کرتے ہوئے، تم پر رحمت کرتے ہوئے اس سے سکوت فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی، اس کو ذکر نہیں کیا، حرام قرار نہیں دیا، وہ تمہارے لیے معاف ہے. یہ کہتے ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہے، تم اس کے جائز ہونے کی دلیل لے کر آؤ. جبکہ حدیث کہہ رہی کہ وہ تمہارے لیے حلال ہے, تمہارے لیے معاف ہے, تم وہ کر سکتے ہو, یہ کہتے نہیں کرنے کے اوپر دلیل ہونی چاہیے. یعنی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمائے اور ان کا کہنا کچھ اور ہو جاتا ہے. تو اس لیے اذان قبر سے جب شریعت مطہرہ نے منع نہیں کیا, اور علماء نے بے شمار صورتیں وہ لکھی ہیں, وبا کے ایام میں اذان کہنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی, لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگ اذان دیتے ہیں اس کے لیے, اور یہ کئی کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. اسی طرح اذان قبر کے حوالے سے بھی جو بنیاد ہے, اصول ہے, وہ احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی قبر کے پاس بیٹھ کے تسبیحات پڑھی, تکبیر آپ نے کہی, تو جن سے یعنی جس کے ذریعے سے صاحب قبر کے لیے برکت ہونی تھی, صاحب قبر کو سوالات قبر میں آسانی ہونی تھی. اور اذان کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگتا ہے. اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول بھی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نوادر الاصول کے اندر لکھا کہ جب بندہ قبر کے اندر جاتا ہے تو شیطان وہاں پہنچ کر بھی اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے, کہ جب پوچھا جاتا ہے مر ربو کا تیرا رب کون ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میری طرف اشارہ کر کے بول دے کہ میں تیرا رب ہوں. تو اس وقت جب اذان کہی جائے گی تو اذان کی فضیلت مسلم شریف کے حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ اذان سن کر شیطان دور بھاگتا ہے. تو جب ہم اذان کہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مسلمان بھائی کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا. اور بھی بہت سارے دلائل سیدی اعلی حضرت نے اذان الاجر علی اذان القبر کے نام سے آپ کا رسالہ ہے فتاوی رضویہ کی پانچویں جلد میں اس میں ذکر فرمائے. تلقین کی جاتی ہے قبر پر, وہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے.
اس طرح کے لوگ تلقین بھی نہیں کرتے, مانتے نہیں,
حالانکہ وہ طبرانی شریف کے حدیث سے ثابت ہے.
عیسیٰ علیہ الثواب, تیجہ, دسواں کچھ بھی نہیں مانتے. عیسیٰ علیہ الثواب بعض لوگ مانتے لیکن تیجہ نہیں مانتے.
میں یہ تفسیر ہی گفتگو اصل میں یعنی بالکل اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے, ایسا مفہوم مسلمانوں کے ذہن میں بٹھا دیا ہے. یعنی وہ جیسے قول ہے نا کہ جھوٹ کو اتنا بولو کہ وہ سچ محسوس ہونے لگے, تو اسی طرح ایک بات ایسی ہے کہ غلط بات کو اتنا عام کرو کہ وہ صحیح لگنے لگے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو اتنا محدود کر دیا کہ نہیں جی, جو چیز قرآن و حدیث میں صراحتاً آئے گی وہی ہوگا. اب قرآن پاک کی 6666 آیتیں, احادیث طیبہ علماء کی ایک تحقیق کے مطابق 66,000 یا 60,000 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین, یعنی ایک تعداد ہے کہ اس کے اندر ہی یہ چیزیں موجود ہیں. اب انسانی جو معاملات ہوتے ہیں وہ روز بروز تغیر پذیر ہوتے ہیں, ہر روز اس میں کوئی نہ کوئی نئی چیز آ رہی ہوتی ہے, جدت ہوتی ہے, نئے مسائل بندوں کو پیش آتے ہیں. اب ان کے اس قول کے مطابق تو ہونا یہ چاہیے کہ قرآن پاک ہزاروں جلدوں کے اندر ہوتا, احادیث طیبہ ہزاروں جلدوں میں ہوتی, جس میں ہر بات قیامت تک جو کچھ ہونا تھا کہ فلاں بندے نے یہ کام کرنا ہے تو اس کے لیے یہ دلیل موجود ہے.
بچہ بھی نکال لیں, سب موجود تو ہے, تبیان اللہ کل شئی, قرآن کریم میں سب موجود ہے, لیکن نکالنے کے لیے اس کے لیے اس درجے کا عالم چاہیے نا. تو ہے سب کچھ لیکن اس کے خلاصے علماء کرتے ہیں, اور جو بھی شریعت سے نہیں ٹکراتا وہ جائز ہوتا ہے. جیسے کہ آپ اذان سے پہلے درود شریف پڑھو تو پتہ نہیں درود پاک سے کیوں کرنٹ لگتا ہے, بھائی صحابہ نے نہیں پڑھا تو مائک میں اذان کس صحابی نے دی تھی یار, تو پھر یہ بھی ہٹاؤ نا, یہ رائے کو لے کے رکھا ہے. تم مائک ثابت کرو, ہم اذان سے پہلے درود شریف ثابت کر دیں گے, ہم دونوں کو جائز کہتے ہیں. مائک پر اذان بھی جائز ہے اور درود پاک بھی سے پہلے, کہ وہی کہ منع نہیں ہے تو جائز ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں.
تو بھائی اسنائی بھائی تھے, وہ موٹر سائیکل اپنی بنوانے گئے. اب وہ جو میکینک تھے,
موٹر سائیکل کون سی ثابت ہے؟ گھوڑے سواری کرو, اونٹ پر بیٹھو, کار پہ گائے کو بیٹھتے ہو, کون سے صحابی نے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر حج کیا؟ اونٹ پہ سفر کرو, پاکستانی حکومت سے اپیل کرو کہ آپ کا قافلہ اونٹ سے جائے, پتا چل جائے گا اجازت ملتی کہ نہیں ملتی. اونٹ تیار تو کرو, ہو سکتا ہے اجازت مل جائے. ان کو بولنا بخاری شریف میں کہیں بھی نہیں ہے ہوائی جہاز کا تذکرہ.
ملتی ہے نا وہ سائیکل, بعض لوگ وہ سائیکلسٹ کرتے ہیں, کیا ہے وہ سائیکلوں پہ پوری دنیا گھومتے رہے, اجازت ہوتی ہے ان کو
سائیکل؟ تو سائیکل بھی ثابت نہیں ہے نا, اپنے کو سانڈیا دے نا, سانڈیا پہ بیٹھو,
اجازت مل جائے گی.
اڈی فصلی سب ایک کر دے گا, وہ چلانا بھی سیکھنا پڑے گا نا. کار ڈرائیو کرتے ہو, واٹ از دس, یہ بخاری میں کہا ہے کار کی ڈرائیونگ, کار چلانا, بس چلانا, ٹرین چلانا, یار کچھ بھی تو بخاری میں نہیں ہے, کوئی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے. کہ اسکوٹر پر چلو مسجد میں نماز کے لیے اسکوٹر پہ جاؤ.
اچھا بابا ہوا یہ کہ وہ جو موٹر سائیکل بنوانے کے تو مکینک کو وہ اسی طرح کے کچھ اعتراضات تھے کہ وہ فلاں حدیث سے ثابت کرو قرآن حدیث میں کہا ہے, تو وہ جو اسلام ہے تو انہوں نے کہا کہ یار آپ جو اس کی بنانے کی اجرت لے رہے ہو اس کو مجھے ثابت کر دو قرآن حدیث سے, قرآن حدیث سے ثابت کرو کہ اس کی اجرت لینا جائز ہے
اسکوٹر بنانے کی,
موٹر سائیکل بنانے کی
نا جائز بھی ہے لیکن تم ثابت کرو,
تم ثابت کرو قرآن حدیث سے کرو بس.
اس کے معلومات کا امتحان ہو گیا تو ایسی بات نہیں کرو یار, مسلمانوں میں بس کچھ ملانے کی بات کرو جوڑنے کی بات کرو. سب آ جاؤ دعوت اسلامی میں آ جاؤ, مل جل کر نیکی کی دعوت عام کرتے ہیں, مسجد اور تحریک چلاتے ہیں, بچے بچے کو نمازی بناتے ہیں.
میں ہوں سنی رہو سنی مرو سنی مدینے میں, ہوں سنی رہو سنی مرو سنی مدینے بقیع
علیہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم صلوا على الحبيب. وہ کوئی سوال کرنے کھڑے ہوئے تھے سائیں بھائی؟
جی ہاں, جہاں ہماری ابھی بہن گئی ہوئی ہے وہاں سے.
اچھا اچھا چلیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے پاپا جان, حسن اسرار اتاری استانہ علیہ حضرت بابا سنگھ کملہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ موڑا شریف نکیال سے میرا تعلق ہے. پیارے پاپا جان, میرا سوال یہ ہے کہ فرض نماز کی پنج وقتہ جماعت کیا عین مسجد کے بجائے فنائی مسجد میں کر سکتے ہیں؟ گرمیوں میں عموماً مساجد کے صحن میں فرض نماز کی جماعت کرائی جاتی ہے.
صحن مسجد داخل مسجد ہوتا ہے, مسجد ہی ہے وہ, تو صحن میں گرمیوں میں جو کرتے ہیں وہ مسجد کے اندر ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں, مسجد ہی کا ثواب ملے گا. ہمارے یہاں باب المدینہ کا جو عالمی مدنی مرکز ہے فیضان مدینہ, اس میں جو کھلے آسمان کا حصہ ہے تو اس کو ہم نے اس کی نیت کی تھی فنا مسجد کی کہ یہاں ہم جنازے کی نماز پڑھا سکیں, ہم پڑھائیں گے, تو اس لیے یہاں ہم نے اس کو کھلا رکھا ہے. تو یہ اس حوالے سے صحن مسجد نہیں ہے بلکہ فنا مسجد ہے, لیکن اس کو بھی لوگ صحن مسجد ہی بولتے ہیں, لیکن ہر جگہ جو صحن مسجد ہوتا ہے وہ فنا مسجد نہیں ہوتا, مسجد ہی ہوتا ہے.
اگر کہیں جو ہے وہ صحن مسجد جو ہے وہ فنا مسجد ہو تو کیا اب وہاں جماعت کرانا کیسا؟
اب اس کو صحن مسجد بولنا کیسا؟ کیونکہ فتح رضی اللہ عنہ یہ لکھا ہے صحن مسجد داخل مسجد ہوتا ہے، اسی طرح کا لکھا نہیں، تو یہ ہمارے یہاں بس صحن بولتے ہیں، میں عام طور پہ صحن نہیں بولتا، اس کو فناء مسجد بولتا ہوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد منیر احمد اتاری ہے، میں خانپور سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ہمارے ہاں دیہاتوں میں یہ بات کسی سے کی جائے کہ تو نے روزہ نہیں رکھا، وہ کہتا ہے میری گندم تھوڑی ختم ہوئی ہے کہ میں روزہ رکھوں، اس طرح کہنا کیسا؟
کفر ہے، تو فرض کا انکار کر رہا ہے. یعنی ایسا قول تو سنا ہے ہم نے لوگوں کا کہ روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، ہمارے پاس تو ہے کھانا، اسی سے ملتا جلتا ہی ہے، تو یہ کہنا کہ روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو نہ ہو تو یہ کفر ہے. ظاہر ہے اللہ نے فرض کیا ہے، کھانے اور نہ کھانے سے کہ کھانا ہے یا نہیں ہے یہ تو تھوڑی وضاحت ہے اس کی، اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا ہے، تو یہ اس طرح لوگ مذاق میں کہتے ہیں، تو فرائض کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب عام کی جائے اور اس کا مطالعہ کیا جائے اور ان کو ڈرایا جائے کہ توبہ کریں، کلمہ پڑھیں اور ایسی باتیں نہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.